السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارا نمبر 21، سورہ عنکبوت، آیہ نمبر 45. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. پارا نمبر 21، امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، اور 10 روزے ہمارے آلریڈی گزر چکے ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو بھی 10 روزوں میں ہم نے قیام اور عبادات کی ہوں، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اور زیادہ سے زیادہ بہتر عبادت کرنے والا بنائے. جیسے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پہلے شروع کا ایک اشرہ ہوتا ہے، وہ بہت ایک طرح سے اہتمام کے ساتھ اور جوش و خروش میں منایا جاتا ہے کہ امنگیں اور عزائم سب تازہ ہوتے ہیں، اور پہلے 10 دن انسان بہت زیادہ عبادت پر توجہ دیتا ہے. بیچ کے 10 دن ہو سکتا ہے بعض اوقات کچھ لوگ تھوڑا سا تھک جاتے ہوں اور تھوڑا سا سست پڑ جاتے ہوں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو بیچ کے 10 دن ہیں اس کو بھی کوشش کریں کہ جو ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کیا تھا اپنے لیے، جو گول آپ نے سیٹ کیا تھا، جو مقصد آپ کو اس روزے سے حاصل کرنا تھا رمضان سے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو بیچ کا اشرہ ہے، 10 روزے گزرنے کے بعد یہ جو بیچ کے 10 روزے ہیں، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، کیونکہ آخری اشرہ انشاءاللہ جس میں شب قدر ہم کو تلاش کرنی ہے، تو آخری اشرے میں تو ہم انشاءاللہ اور پرجوش ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ان بیچ کے 10 دنوں میں بھی اپنی تلاوت قرآن پر، اپنے فہم اور تدبر پر زیادہ سے زیادہ غور کریے، اور ہماری ذاتی تلاوت ضرور ہونی چاہیے، اس پر بھی ہم دھیان دیں اور ٹارگیٹ سیٹ کریں اور گول سیٹ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں جس طرح سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے قرآن کی تلاوت پر توجہ دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ حصہ اپنے دن کے اوقات میں یا رات کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت میں گزرے گا ہمارا انشاءاللہ. تو ابھی سے دل میں ارادہ کریں، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا. آئیے دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کون کون سی آیات اور اس میں کیا حکمت بھری باتیں ہیں سنا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کریے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، نماز قائم کریے، یقینا نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں پر پھر نماز کی بات آئی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر تھوڑا وقفہ گزرتا ہے یا تھوڑی سی آیت گزرتی ہے اور نماز کا ذکر آ جاتا ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ ہمیشہ زکات کا بھی ذکر آتا ہے. لیکن اس سے پہلے کیا کہا گیا کہ اتلو ما اوہیا الیک. پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یتلو علیہم، پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کے رسول آیت، اتلو پڑھو. تو یہاں پر ایک سنگولر کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا جائے کہ وحی کو پڑھ کر سنا دیجیے آپ. اس سے ایک بات ہمیں خاص طور سے پتہ چلتی ہے، اور جس کی طرف ہم کو بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے، کہ قرآن کا مزاج یا قرآن کا جو انداز ہے وہ پڑھ سنانے والا ہے، یعنی آپ اس کو پڑھ کر سنائیے. اور واقعی میں جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو خود کے دل پر بھی جو اثر ہوتا ہے اور سننے والوں پر بھی جو اثر ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ بعض باتیں ساحرانہ اثر رکھتی ہیں. تو قرآن کریم یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ اس کے اندر وہ جامعیت ہے، وہ اعجاز ہے، وہ خوبصورتی ہے، وہ ردھم ہے، کہ آپ اس کو اگر پڑھ کر سناتے ہیں تو آپ کے دل پر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے اور دوسروں کے دل پر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے. لہٰذا اس کو پڑھ سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پڑھ سنائیے، یہ تلاوت کریے اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے. تو سنانے والا مزاج ہے، یعنی اور سنتے وقت کیا ہوتا ہے، تمام حس الرٹ رہتی ہے انسان کی. تو وہی کو سنانے کی بات کی جا رہی ہے. سب سے بیسٹ کام کوئی ہو سکتا ہے تو آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھنا اور پڑھانا. آپ خود بتائیں وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے اس کتاب کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. ان کی زندگی دن رات بس اس کتاب کی خدمت میں گزرتی ہے، یا تو اس کو پڑھنا ہے یا اس کو پڑھانا ہے. ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر اور کون لوگ ہوں گے دنیا میں؟ وہ گھر بابرکت ہو جاتے ہیں، وہ گھر جہاں اللہ تعالیٰ اذن دیتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر پڑھ کر سنا جائے، وہ گھر سب سے بیسٹ ہے دنیا میں، وہ لوگ سب سے بیسٹ ہیں دنیا میں، اور وہ قومیں جو اللہ کی کتاب کو فالو کرتی ہیں یا وہ امت جو اللہ کی کتاب کو فالو کرتی ہے وہ دنیا میں سب سے بیسٹ بن جاتی ہے. تو اتلو پڑھ سنائیے انفرادی لیول پر بھی اور اجتماعی لیول پر بھی، یعنی ہم کو خود بھی اپنی تلاوت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی جب ہم سنائیں گے تو قرآن پڑھ کر بات کا آغاز کریں گے. پھر دوسری اہم بات اس میں بتائی گئی کہ پڑھ سنائیے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں پھر نماز کا ذکر ہے، وحی کے ساتھ فوراً نماز کا ذکر آ گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے پیچھے نماز کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی کوئی صفحہ ایسا نہیں گزر رہا ہے جہاں ہم کو نماز کے بارے میں نہ پتہ چلتا ہو. اور نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے، اور نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ نے قرار دیتے کہ قرۃ اعینی فی الصلاۃ، کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. سبحان اللہ، یعنی وہ کیسی خوبصورت عبادت ہوگی. جیسے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری ازواج ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو جیسے بچے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بنے نیکیوں میں، تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو کیا میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے؟ کہ ہم بھی نماز سے اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں، اتنا ہی شغف رکھتے ہیں، کیا اتنا ہی لپک کر نماز کی طرف جاتے ہیں؟ کیا ہم انتظار میں رہتے ہیں لبیک کہنے کے لیے جب ہمارے رب کی طرف سے ہمیں ندا آتی ہے کہ آؤ فلاح کی طرف اور آؤ صلاح کی طرف؟ تو نماز واقعی میں انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے، اور نماز کی وجہ سے انسان بہت آرگنائزڈ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. نماز کی وجہ سے اس کے اوقات صحیح گزرنے لگتے ہیں، اوقات کو صحیح گزارنے کا طریقہ اس کو آ جاتا ہے. اور نماز میں بھی بیسیکلی کیا پڑھتا ہے انسان، آپ بتائیں نماز کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، تسبیحات ہیں، اللہ اکبر، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم. یہ سب ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں. تو تلاوت کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں، جیسے تدبر اور عمل جو قرآن ہے اس میں الگ الگ علماء کی جو آرا ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تلاوت کی کثرت معاملات میں بصیرت پیدا کرتی ہے. ماشاءاللہ، آپ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، علم کے دروازوں کو کھولتی ہے. یعنی آپ جیسی جیسی تلاوت کرتے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر علم، یعنی اس کے راز منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں، علم آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے حاصل کرنا. پڑھنے والا اس کے کئی فائدے حاصل کرتا ہے، یعنی کوئی ایک فائدے نہیں ہے تلاوت کے، کئی سارے فائدے ہیں تلاوت کے. اور قیامت کے دن جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، جو سب سے اچھی حدیث لگتی ہے، دل چاہتے وہ حدیث کو بار بار پڑھیں اور پڑھائیں. عربی میں تو بہت ہی اچھی ہے ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ ہم کو یاد ہو جائے عربی میں، لیکن اس کا ترجمہ ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں خوش الحانے کے ساتھ پڑھتا تھا. جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہے. سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحان اللہ کی طرف سے ندا آئے گی قرآن پڑھنے والے کو کہ جیسے تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا ایسی ابھی بھی تلاوت کر، اور جتنا جیسے تو تلاوت کرتا تھا جتنا وقت دیتا تھا تو جتنا تو پڑھتا جائے گا اتنے تیرے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے ماشاءاللہ. پھر سب سے بڑھ کر تلاوت کا فائدہ یہ کہ تدبر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، یعنی جو یہ کتاب ہے یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اسرار و رموز معلوم ہوتے ہیں. یعنی اس میں جو آیات ہیں اس میں غور و فکر سے ایک طرح سے استنباط پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اس کو فقہی مسائل سمجھ میں آنے لگتے ہیں، زندگی کے مسائل کا حل اس کو ملتا چلا جاتا ہے قرآن میں. پھر اس کا ہر اٹھنا بیٹھنا قرآن سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کو قرآن سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. اچھا قرآن میں ایسا، اس کو بات بات پر قرآن کی آیتیں یاد آتی ہیں. زندگی کے مسائل جب الجھتا ہے زندگی کے مسائل میں انسان، تو اس کو بارہا یہ بعض اوقات قرآن کی آیتیں اس کو اپیل کرتی ہیں اور فوراً یاد آ جاتی ہے کہ اچھا قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے. تو اس طرح سے زندگی کے اسرار و رموز معلوم ہوتے ہیں، اس کتاب کے جو خزانے ہیں، جو پوشیدہ خزانے ہیں، وہ اس پر ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ان خزانوں کا مالک بنتا چلا جاتا ہے ماشاءاللہ. پھر اس کتاب کی تلاوت کا نور انسان کے کردار کو منور کر دیتا ہے ماشاءاللہ. واقعی میں آپ دیکھیں صحابہ کرام، کیونکہ اس کتاب کا ایک نام کیا ہے، اس کو نور کہا گیا ہے، نور مبین کہا گیا ہے. تورات کو بھی نور کہا گیا تھا، قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے. تو جو پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس لائٹ کا اثر، اس نور کا اثر اس کی ذات پر، اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر، اس کی شخصیت پر بھی پڑے گا. تو سبحان اللہ، یہ کتاب کتنے فائدے دیتی ہے آپ بتائیں؟ کوئی ایک فائدہ ہے؟ اور ہم روزانہ بھی اس کے فائدے گنواتے رہے تو شاید ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں، لیکن اس کے فائدے کم نہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو آسمانوں سے وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے. تو اس کتاب کی تلاوت کا نور انسان کے کردار کو منور کر دیتا ہے ماشاءاللہ. کیوں نہ پھر ہم اس کتاب کو تھام لیں، اور کیوں نہ پھر ہم اس کتاب کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رشک آتے ہیں ان کی سیرت کو دیکھ کر، کہ وہ اتنا کثرت سے تلاوت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کو منع کیا کہ اتنا نہ پڑھا کرو. وہ تین دن میں یا ایک رات اور ایک دن میں پڑھ لیتے تھے، تو اللہ کے رسول ان کو منع کیا کہ اتنا نہ پڑھو، آخر کر ان کو اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے تم ایک ہفتے میں پڑھ لیا کرو. اور وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ بھی بہت زیادہ دن ہے میرے لیے، میں اس سے کم کی استطاعت رکھتا ہوں کہ اس سے کم دن میں قرآن پڑھ سکوں ماشاءاللہ. تو سوچیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے. اور ایک ضعیف روایت سے پتہ چلتا ہے جو سیرت سے ریلیٹڈ ہے اصل میں، یعنی حدیث نہیں ہے، سیرت سے ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ تین دن میں قرآن پڑھا کرتے تھے ماشاءاللہ. آپ سوچیں کہ کیسی تلاوت کرتے ہوں گے. اور ان کے قرآن میں ہی سات مختلف ڈویژن تھے، تو جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سات دن میں قرآن کی تلاوت ختم کیا کرتے تھے، انہوں نے سات حصوں میں اس کو تقسیم کر رکھا تھا. تو اس کتاب کی تلاوت کا نور انسان کے کردار کو منور کر دیتا ہے، وہ جگمگا اٹھتا ہے. ظاہر سی بات ہے قرآن مجید ہے یہ، تو جو اس کو پڑھے گا وہ بھی عزت اور شرف کا حامل ہو جائے گا. اس کتاب کے عجائب اور اس کے اعجازات پتہ چلتے ہیں. جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم کو اس کے جو اعجازات ہیں، اس کے جو معجزات ہیں، وہ ہم پر کھلتے چلے جاتے ہیں. اور اس میں جو عجائبات ہیں وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اگلی جو کوالٹی بتائی ہے کہ کیا کرو، نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب پھر آپ دیکھیں کہ نماز کیوں نماز فحش سے روکتی ہے، کیونکہ نماز میں انسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. لہٰذا وہ جب صحیح اور غلط کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ برائیوں سے روکتا ہے اور بھلائیوں کو کرنے کی اس کے اندر ایک تڑپ اور طلب پیدا ہوتی ہے. اور واقعی میں نماز فحش سے روکتی ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، چونکہ وہ ہر وقت باوضو رہتا ہے، یہ وضو کرنے کی وجہ سے اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ گناہوں کی طرف توجہ دے. جب وہ نماز میں لگا رہے گا اور نماز میں منہمک اور مشغول رہے گا تو اس کو گناہ کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا. تو لہٰذا پانچ وقت کی نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، برائی سے اور منکر سے روکتی ہے. پھر نماز فحش سے کیسے روکتی ہے کہ یعنی جب جائے نماز، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھاتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے کانسیپٹ یہ کہ نیچے فرشی پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. چلے الحمدللہ کوئی بات نہیں، جائے نماز بچھاتے کہ کیفیت پیدا ہو سکے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو جائے نماز لپیٹ کر ہی ہم ان کیفیات کو لپیٹ کر نہ رکھ دیں جو ہمارے دل میں محسوس ہوتی ہے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایک فرما بردار غلام کی طرح. قومو للہ قانتین کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے رہو جیسے کہ فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. تو نماز میں اسی لیے پوسچر کو بھی آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا پوسچر کیسا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے، آپ کے اندر عاجزی، آپ کے اندر ایک خشیت طاری ہو آپ کے جسم پر، آپ کے دل پر، آپ کے ذہن پر. تو جانماز کے ساتھ ہی آپ وہ احساسات کو لپیٹ کر نہ رکھ دیں، بلکہ جانماز آپ نے لپیٹ کر رکھی ہے تو ان احساسات کو اپنے دل میں زندہ رہنے دیں. ورنہ کیا بعض نمازیں کیسی ہوتی ہیں، جیسے کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. واقعی میں بعض اوقات سارے خیالات نماز میں جمع ہو جاتے ہیں. سجدے میں جائیں تو ہر بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، کہاں رکھی تھی. سارے جو مسائل ہیں وہ نماز کے دوران یاد آتے رہتے کہ اچھا وہ فلاں کو یہ کہنا تھا، فلاں کو یہ میسج دینا تھا، یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. جتنے بھی لوگوں سے پوچھا گیا سب کے تاثرات یہی تھے کہ شیطان اس طرح سے نماز میں بہکاتا ہے کہ وہ سارے وساوس اسی دوران لاتا ہے، بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے، بھولے ہوئے کاموں کو یاد دلاتا ہے نماز میں. تو یہ خیالات آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں خیالات آئیں گے، وساوس آئیں گے، لیکن اس کو جھٹک دینا چاہیے فوراً. تو کیونکہ یہ تو انسان کا ذہن ہی نہ ہوتا، ابھی کہاں اور کبھی کہاں ہوتا ہے انسان کا ذہن. تو لہٰذا اگر آئیں بھی، اگر ہم چاہتے کہ ہماری نماز ہم کو فحش سے اور منکرات سے روک دے، تو اس کے لیے پھر ہم کو ویسے اہتمام کرنا ہوگا. تو بہرحال نماز جب علم ہوگا، قرآن پڑھیں گے، تو ہماری نماز میں بھی خشوع آتا جائے گا اور انشاءاللہ ہماری نماز ہم کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے محفوظ رکھے گی. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے جو بہت سارے اوصاف ہیں، اس میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ نماز برائیوں سے جنگ کرنا سکھاتی ہے ہم کو. تلاوت قرآن، نماز، اقامت صلاۃ یا نماز قائم کرنا، یہ چیز خود بذات خود ایسی ہے جو آپ کو برائیوں سے دور کرتی ہے. اور اس کا لازمی فائدہ، اس کا لازمی نفع یہ ہوتا ہے کہ انسان فحش اور برائیوں سے بچ جاتا ہے. یعنی اور فحش اور منکر وہ چیزیں جس کو فطرت برا جانتی ہے، جو ہمیشہ سے ہر قوم اور ہر معاشرے میں برے ہی رہے ہوں اور اس نے ان کو برا ہی سمجھا جاتا رہا ہو. تو بہرحال کہ قرآن بھی ہمارے حق میں خلاف گواہی دے گا اور نماز بھی ہماری جیسی ہوگی، اس کا ہم کو اس طرح سے وہاں کل آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا. تو لہٰذا اپنی نمازوں کو ہم درست کریں، کیونکہ قرآن کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ القرآن حجت الگ او الگ، کیا قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا اس کے خلاف ہے، تمہارے خلاف گواہی دے گا. اسی طرح نماز بھی دراصل ہمیں بچائے گی آخرت میں، قبر کے عذاب سے ہم کو بچاتی ہے نماز، ہمیں آخرت میں درجات ہمارے بلند کرنے کا باعث بنے گی. اور دنیا میں چونکہ برے کاموں سے بچاتی ہے، لہٰذا آخرت میں بھی ہم کو وہ عذاب سے بچائے گی انشاءاللہ. نماز کی اطاعت دراصل یہ ہے کہ نماز میں انسان اپنی تربیت کرتا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے اور خود بخود وہ برائی سے بچ جاتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ کام بھی کر رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نماز پڑھنا مطلب خود بخود برائیوں سے رک جانا. تو یہاں نماز کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے، جس نماز میں خشیت ہوگی وہ نماز فحش اور منکر سے روکے گی. تو بندے کو ایسی نماز بندے کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. اگر اس سے کچھ گناہ بھی ہو جاتے تو پھر وہ نماز کیا کرتی ہے، اس کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے اور اس کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں. پھر جب بندہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو وہ برائیوں سے رک جاتا ہے، اس کا قلب فحش عمل سے دور ہو جاتا ہے، اس کے دل میں محبت اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اعضاء منکرات سے رک جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ نماز کے تمام فائدے ہم کو ہوں انشاءاللہ. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب یہاں پر اصل میں تو جادل کی بات ہے، جدال کہتے ہیں کسی دلیل کے ساتھ آرگیو کرنا، یعنی آپ کے پاس واقعے میں کوئی دلیل ہو اور اس کے ساتھ آپ آرگیو کریں. تو نہ اہل کتاب سے تم مجادلہ کرو، لیکن کیسے؟ جب تمہارے پاس ایک تو اچھے طریقے سے کرو، تمہارے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے بات کرنے کے لیے. تو علم کی کمی بعض اوقات کیا ہوتی ہے کہ جب ہم بحث و مباحثے پر اتر آتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھو گے کہ آواز اونچی ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے. تو علم کی کمی انسان کو پھر غصہ دلاتی ہے اور اس علم کی کمی کو وہ آواز کی اونچائی سے پورا کرتا ہے. تو لہٰذا کبھی بھی جب ایسے لوگوں سے بات چیت ہو تو کبھی آواز کو اونچی نہ کریں اور انا کو نہیں سامنے لائیں. یہ ہم سوچے کہ ہم کس کی بات اور کس کے کلام کو ہم آگے پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے رب کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں. لہٰذا ہم کو بہت ہی سوچ سمجھ کر ٹھہرے ہوئے انداز میں نرمی سے اور خوبصورتی سے بات کرنی ہے، اور بات آپ کی ایسی ہو کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ایسا والا معاملہ ہو کہ آپ کو دلوں کو تسخیر کرنا ہے، دلوں میں بات اتارنا ہے، نہ کہ دماغوں کو آپ کو جھکانا ہے. جب علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، تو انسان اسی طرح سے بات چیت کرے گا. اور ہمیں قرآن میں یہ بیان بار بار ملتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے مجادلہ کرو کیسے؟ بہترین طریقے سے. تو ہم کو بار بار اس کی دعوت دی گئی ہے. جس طرح سے ایک حکیم مریض کو دوا دیتا ہے، اور وہ ایک ساتھ بہت بڑی دوا نہیں دے دیتا کہ ایک ساتھ ساری دوا ایک ٹائم میں ہی کھا لیں تاکہ ایک ساتھ افاقہ ہو جائے یا مریض کو شفا ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈوز دیتا ہے حکیم. اسی طرح سے حکمت کے ساتھ ہم کو بات کرنی ہے کہ سامنے والے کو ہم کو جب بات پہنچانی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، کیونکہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہو گئے ہیں جن کو دین کی طرف لانا پڑتا ہے، جن کی اصلاح کی کوشش کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ خود اسلام سے بہت بیزار قسم کے لوگ ہیں. تو ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے آپ کو حکمت کے ساتھ بات کرنی ہوگی، ورنہ وہ بھی آپ سے آرگیو کریں گے اور ہم بھی اگر آرگیو کرنے لگے تو بات تو آگے پہنچے گی نہیں. تو لہٰذا خوبصورت طریقے سے بات کی جائے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیت کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون بل هو آیات بینات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیت کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو تم انہیں پڑھ کر سنا رہے ہو یا انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. پھر یہاں پر کتاب کی بات کی گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ اس سے پہلے کتاب نہیں پڑھتے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی کا مطلب ہے کہ جو جیسے جب پیدا ہوئے تھے تو جتنا علم ان کو ملا تھا تو بس وہی علم, یعنی آپ نے ایکسٹرا کوئی علم حاصل نہیں کیا لکھ کر پڑھ کر. آپ نے کسی کے سامنے بیٹھ کر علم نہیں حاصل کیا. آپ کو الفابیٹس نہیں سمجھ میں آتے تھے, آپ لکھ بھی نہیں سکتے تھے اور پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. اسی لیے جب جبریل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تو آپ نے یہی کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں پڑھ نہیں سکتا. اور وہ کہتے رہے اقرا بسم ربک الذی خلق, یہاں تک کہ جب انہوں نے ان کو بھینچا اور پھر جو جملے جبریل امین نے کہے تھے اور وہ جملے اللہ کے رسول کو دہرانے کے لیے کہے گئے تو آپ کو صرف دہرانا تھا کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جو لوگ آنچ توڑ مروڑ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پڑھے لکھے تھے وہ غلط کہتے ہیں. اس طرح سے تو ایک طرح سے وہ قرآن پر بھی الزام لگا رہے ہیں, کیونکہ کفار مکہ کا اعتراض کبھی کبھی کیا ہوتا تھا, یا اہل کتاب نے بھی یہ اعتراض کیا, الزام لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں تو آپ کیسے لکھ سکتے تھے بھلا اپنے ہاتھوں سے, آپ کو تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. تو یہ سب سے بڑی دلیل اور یہ معجزہ ہے کہ جو شخص لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا, جس نے کسی کے آگے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا, وہ ایسے کلام سنا رہا ہے اور ایسا معجزانہ کلام, ایسا عاجز کر دینے والا کلام کہ جس کی نظیر کوئی نہیں ملتی. تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اس کی خود کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا, لازماً یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب وہی آ رہی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ آپ لکھنا نہیں, آپ پڑھتے نہیں تھے اس سے پہلے کوئی کتاب, اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے, یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے. تو دراصل یہ ثبوت اور دلیل ہے اس سے پہلے جو سورہ یونس میں بھی آ چکی ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, یہ قرآن آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ اور لکھ دونوں بھی کام نہیں کر سکتے تھے. کچھ لوگوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول نے بعد میں کسی سے تعلیم حاصل کر لی تھی اور آپ لکھنا پڑھنا جان گئے تھے, تو نہیں یہ بات غلط ہے, آپ نہیں جانتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں جب زید بن جو کاتبین وحی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے اور جو آپ کے قلب پر نازل ہوا ہوتا تھا وہ آپ پڑھ کر سناتے تھے, پھر زید بن ثابت اور جو دوسرے کاتبین وحی تھے وہ لکھتے چلے جاتے تھے. جب وہ لوگ لکھتے تھے تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ مجھے پڑھ کر سناؤ, جب وہ لوگ پڑھ کر سناتے تھے تب اس کی تصدیق کرتے تھے کہ ہاں صحیح, یعنی آپ کو وہ باتیں یاد ہو جاتی تھیں. اب دیکھیں کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو وہ خود لکھا رہا ہے اس کو سیم اسی طرح سے اسی ترتیب سے وہ بول سکے, نہیں کر سکتا کوئی بھی ایسا. ہم جو جملے بولتے ہیں اگر ہم سے کہا جائے کہ آپ اپنا جملہ ریپیٹ کریں, ہم ایگزیکٹ جملہ ریپیٹ نہیں کر سکتے, ہم کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا بات کہی تھی ابھی. تو اتنا پورا بڑا قرآن 114 سورتیں, اس میں جو آیتیں جہاں ہونی چاہیے وہ آیتیں وہیں, یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا آپ کے لیے اسپیشل خاص, یہ وحی تھی اصل میں جو آپ کے قلب مبارک پر نازل کی گئی تھی. تو یہ روشن نشانیاں ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم, جن کو علم جن کے دلوں میں علم بخشا گیا. سبحان اللہ, یعنی جن کو قرآن کا جن کو اس کتاب کا علم دیا گیا. اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں اس آیت پر کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں, یہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن کو بے جان صفوں پر سے نہیں بلکہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں. واقعی میں کتنا بہترین جملہ ہے, آپ دیکھیں کہ لکھا گیا تو قرآن بے جان صفوں پر ہے لیکن ایکچولی یہ وہی ہے, یہ کلام اللہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کو جو پڑھنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ الذین اوتوا العلم وما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے, انکار نہیں کرتے لیکن وہ لوگ جو ظالم ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں جن کو علم بخشا گیا ہے؟ تو علم کن کو بخشا گیا؟ سب سے پہلے تو اس میں انبیاء اکرام ہیں, اور اس میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اس کے بعد آپ کے فالوورس, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورس تھے جو صحابہ اکرام تھے ان کے دلوں کو علم بخشا گیا, اور پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین, اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا ماشاءاللہ. تو وہ لوگ جن کو علم دیا گیا, دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم دیے گئے ہیں, جن کو علم دیا گیا ہے. تو جو قرآن سے قریب ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہے, جو قرآن سے دور ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہے, جو قرآن سے قریب ہے وہ آخرت سے بھی قریب ہے اور وہ عذاب سے دور ہے, اور جو قرآن سے دور ہے وہ آخرت سے بھی دور ہے اور عذاب سے نزدیک ہے. تو ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے. اور یہ کتاب کے ان کے لیے پھر کہا گیا کہ رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے, نصیحت اور رحمت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے قرآن کو کچھ اسپیشل لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رحمت ہے, نصیحت ہے, یا یاد دہانی ہے. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ لَمُحِیطَتُم بِالْکَافِرِینَ، انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یعنی اوپر نیچے اور چاروں طرف سے ان کو عذاب گھیر لے گا۔ لگتا ہے گویا کہ جیسے وہ جانوروں کا گلہ ہوتا ہے نا اور باڑ لگا دی گئی ہو تاکہ وہ باہر نہ نکلے، تو کافر سمجھتا ہے کہ مجھ کو کوئی پابندی نہیں، میں آزاد ہوں، تو وہ دنیا میں آزاد ہے۔ اور دنیا مومن کے لیے کہ دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے آزادی کی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں قید خانہ ہوگا، اس کو چاروں طرف سے گھیر دیا جائے گا اور کوئی مدد نہیں پہنچ سکے گی اس کو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ، اور ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رزق بھی وہی ہے، تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اصل اہمیت اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کی ہے، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور موت تو کہیں بھی آنی ہے، چاہے اس زمین پر آئے چاہے اس زمین پر آئے، لیکن اگر تم ہجرت کر لو گے تو تم کو اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ خاص ویسے تو یہ آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں رہ گئے تھے یا کوئی اور آس پاس کے علاقوں میں تھے اور مدینہ نہیں آئے تھے ہجرت کر کے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اگر تم کو اللہ کی عبادت کے لیے یہاں پر موقع نہیں مل رہا ہے اور لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں اور اللہ کی بندگی بجا لانے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو تم کیوں نہ یہ زمین چھوڑ دو، تم زمین میں کہیں اور چلے جاؤ جہاں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے سے کر سکتے ہو، کیونکہ موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ تو مر کے بھی تو چھوڑنا ہے نا ان زمین کو، اس زمین کو، یا مر کے بھی تو چھوڑنا ہے ان چیزوں کو، تو کیوں نہ زندگی میں چھوڑ دو تاکہ تمہیں وہ آنر مل جائے۔ یعنی جب مر جائے گا انسان تو اس کو تو اس زمین چھوڑ کر جانی پڑے گی، تو کیوں نہ زندگی میں اللہ کی خاطر وہ ہجرت کر جائے تاکہ اس کو ہجرت کا اجر بھی مل جائے۔ تو ایک ہجرت آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام نے کی تھی، جو کہ انہوں نے مکہ کی سرزمین کو چھوڑا تھا جب ان کے لیے وہ زمین تنگ ہو گئی تھی، اور مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی۔ ایک ہجرت ذہنی ہجرت ہوتی ہے، جو آج کل ہم کو درکار ہے، ہم سب کو، ہم جو جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں، میں، آپ، یہ سارا معاشرہ، آج ہم کو وہ ذہنی ہجرت درکار ہے، اور ہمیں بہت ضرورت ہے رسومات سے، غیر اسلامی عبادات، غیر اسلامی رسومات، غیر اسلامی معاملات، عادات، شوق، دوست جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ان سب لوگوں سے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ آج ہم رسم و رواج میں کتنا جکڑے ہوئے ہیں، آج ہم ذہنی غلامی میں کتنا جکڑے ہوئے ہیں، آج ہم غیر اللہ کی جو، یہ غیر اسلام کی جو چیزیں ہم کو کتنا پسند ہیں، آج ہم کو سارے مذاہب کی چیزیں پسند ہیں، بس ہم کو اپنا دین پسند نہیں، استغفر اللہ۔ ہم کو ہر ایک کے رسومات بہت اچھے لگتے ہیں، ہر ایک کی عبادت کے طریقے اچھے لگتے ہیں، ہم کو ہر ایک کے تہوار بہت اچھے لگتے ہیں، اور ہم ان کے ہی جیسا بننا چاہتے ہیں، ان کے ہی جیسا تہوار منانا چاہتے ہیں، تو وہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ پھر کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں ہماری جو ہم چھوڑ نہیں سکتے، تو اگر اللہ کی اطاعت سے ٹکرا رہی ہیں وہ عادت، تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا ان عادت کو۔ شوق ہمارے کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اسپورٹس کا شوق ہوتا ہے، اتنے کریزی ہو جاتے ہیں اسپورٹس کے لیے، کچھ لوگوں کو کسی اور چیز کا شوق ہوتا ہے، ڈرامے، فلمیں، موویز وغیرہ کا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کے دوست ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتے، اور وہ دوستوں سے ان کی دوستی ایسی ہوتی کہ وہ ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، لیکن آپ کو اللہ کی خاطر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ دوست کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دو، اس سے ہجرت کر جاؤ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک کا رزق اللہ کی طرف ہے. تم اگر ہجرت کر جاؤ گے, برائیوں سے بھلائیوں کی طرف آؤ گے, ایک زمین سے دوسری زمین پر جاؤ گے, تو تم اپنے بزنس کی فکر نہ کرو, اپنے کھانے پینے کی فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ نئے دوست احباب, نئے تمہیں لوگ پیدا کر دے گا جو تمہاری مدد کریں گے, لیکن صبر کرنا ضروری ہے اور تقویٰ ضروری ہے. تو چڑیوں کو بھی آپ دیکھیں کون دیتا ہے, رزق پہنچاتا ہے. جب چڑیاں صبح اپنے گھونسلے سے نکلتی ہیں تو بھوکی ہوتی ہیں, لیکن واپس لوٹتی تو دانا ان کو مل جاتا ہے. جانوروں کو سب خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن واپسی پر کیا ہوتے ہیں, آسودہ حال ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہے, وہ کسی کو بھوکا سلاتا نہیں. ایک کہانی بچپن میں ہم کو تھی اسکول میں کہ اللہ تعالیٰ بھوکا سلاتا ہے لیکن بھوکا اٹھاتا نہیں. یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو بھوکے ہو جاتے ہیں, لمبی رات گزر جاتی ہے, لیکن جب اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتا ہے واقعی میں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے, تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا, تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو قل الحمدللہ بل اکثرهم لا يعقلون. کہو الحمدللہ مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. پھر یہ رزق کی بات آ رہی ہے کہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس جانور کا رزق پہنچا کر رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں رکھ دیا ہے, تو انسان کو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے اور وہاں سے رزق کے انتظامات کرتا ہے اور لوگ اسے کھاتے پیتے ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. لو کانوا یعلمون, کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. اب یہاں پھر بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کیا ہے. اصل میں ایک کھیل تماشا ہے, بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک اسٹیج ہے یہ دنیا. جیسے شیکسپیئر نے بھی کہا تھا نا کہ واقعی میں انسان دنیا میں آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. دنیا تو تھوڑے دن کے لیے ہے, بس یہاں پر ہر ایک آیا ہے, دنیا میں پیدا ہوا ہے, اس کو اپنا رول نبھانا ہے, اس کو اپنے حصے کے اعمال بجا لانا ہے اور ایک دن چلے جانا ہے یہ سب کر کے, اور وہ یہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا, اپنے آثار باقی رہ جائیں گے اس کے. لیکن تو یہ دنیا میں اس کو آ کر اپنا جتنی اس کی 50 سال کی, 60 سال کی, 40 سال کی زندگی ہے, اپنا رول پلے کرنا ہے اور وہ چلے جائے گا. لیکن اس 50-60 سال کے رول میں اس کو جو بھی کچھ ملے گا تو اس کی اسی زندگی پر بیسڈ ہوگا. وہ جو اس نے اس دنیا میں کمایا تھا, جو اس نے اس دنیا میں اعمال کیے تھے, اس کا بدلہ اس کو پھر آخرت میں ملے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ کیسے انہوں نے آخرت کو جانا اور کیسے دنیا کی حقیقت کو جانتے تھے. ایک نہیں سارے صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا یا پیٹھ پر ہاتھ رکھا, تو کہہ رہے تھے کہ ان کا جب ہاتھ گیا تو اندر چلا گیا ہاتھ. یعنی ایسا ہوا کہ پیٹ میں گڑھا تھا ان کے, سوراخ تھا کچھ حصوں پر. تو عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے, اور حیران ہو کر انہوں نے پوچھا کہ اے خباب یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جس وقت مجھے اسلام لانے کے جرم میں میرے ماسٹر, یعنی ان کے جو کفار مکہ کے سرداران تھے, مکہ کے جو سردار تھے, وہ مجھے تپتے ہوئے کوئلوں پر, یہ جلتے ہوئے کوئلوں پر مجھے لٹا دیتے تھے, یا کوئلہ میرے پیٹ پر رکھ دیتے تھے تو وہ کوئلہ میری چربی سے پگھل کر بجھ جاتی تھی اس کی آگ. تو اس وقت کی جو چربی نکلی ہوئی ہے, اس وقت کا جو گوشت جلا ہوا ہے, وہاں سوراخ پڑ گئے ہیں, وہاں دوبارہ گوشت نہیں آ سکا. آپ سوچیں کیا چیز تھی ان کو جو وہ برداشت کرتے رہے, کیسے انہوں نے قربانی دی. یعنی کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی نہ اس حال پہ پہنچائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اسما کما حملت علی الذین من قبلنا. کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالے تھے. تو کیسے, کیوں, مطلب کیا چیز تھی جو ان کو روکے ہوئی تھی, اور کیا چیز تھی جس نے ان کو ایمان سے پھرنے نہ دیا؟ کیسے وہ لوگ آخرت کے چاہنے والے تھے, وہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا تھوڑے دن کی ہے, یہ دنیا کی جو تکلیف ہے, یہ دنیا کی جو مصیبت ہے, جو مشکلات ہیں, یہ ختم ہو جائے گی, لیکن آخرت وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو اصل فکر اس کی ہونی چاہیے. آپ فرعون کا حال دیکھ لیں کہ فرعون اگر فرعون کے مقابلے میں ہم خباب بن ارد کو لے آیا بتائیں، فرعون جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے، جس کی جیسی دولت کسی کو عطا نہیں ہوئی، اتنی دولت تھی، ایک بڑی تہذیب اور تمدن کا وہ مالک تھا۔ آپ اہرام مصر کو آج دیکھ لیں، جو ابھی تک قائم ہے، جو پیرامڈس بنے ہوئے ہیں ابھی تک قائم ہے، کیسا وہ بادشاہ ہوگا جس کے دور میں یہ سب کچھ بنا، اس کے محل، اس کے محلے، وہاں کے ہر چیز آپ دیکھ لیں، عمارتیں، کھیت کھلیان۔ لیکن وہ فرعون اتنا بڑا فرعون کہ خباب بن ارد سے زیادہ کامیاب تھا، آپ بتائیں کون کامیاب ہے، خباب بن ارد، بلال یا فرعون، کون کامیاب ٹھہرا؟ بلال رضی اللہ عنہ، خباب بن ارد رضی اللہ عنہ، جتنے بھی جو ایسے غلام طبقے کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے تکلیفیں سہی، لیکن ان کو اس کی حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو چاہے کوئی دنیا میں فقیر ہو، چاہے کوئی دنیا میں بادشاہ ہو، اللہ کے نزدیک تو کون کامیاب ہوگا؟ جو ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، جس نے آخرت کو ترجیح دی۔ تو دنیا میں رہنے کا مقصد آخرت کی خوشیوں کو تلاش کرنا ہے، آخرت کی خوشیوں کو کشید کرنا ہے۔ یعنی دنیا میں آپ اس لیے ہیں کہ آپ آخرت کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ کو ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، تو اصل چیز کس کی ہونی چاہیے؟ پھر آخرت کی ہونی چاہیے۔ تو اپنے اوقات کی منصوبہ بندی کیجیے، کچھ عمل ایسے ضرور ہونے چاہیے جو آخرت کے لیے ہوں، تو کچھ عمل ایسے ہونے چاہیے جو آخرت کے لیے ہونے چاہیے، صرف دنیا کمانے میں نہیں لگے رہنا چاہیے، بلکہ اپنے ان اوقات میں سے اپنی آخرت کے لیے وقت نکالیے، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفرانی نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان پر ان کے لیے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ اشک لیے جاتے ہیں، کہ پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ سامنے آ چکا ہو؟ کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ بھی ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے یا ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ پیچھے سے جو بات آ رہی ہے اور آیت کو اختتام کیا گیا، سورہ کو اختتام کیا گیا ہے والذین جاہدوا سے، یعنی انسان جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، رزق کے لیے وہ سرگردان پھرتا ہے، تو رزق کے لیے جب وہ سرگردان پھرتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنی آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو رزق بھی آپ جو جتنی جدوجہد تمہیں کرنا ہے کرو، لیکن اصل جدوجہد آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ جو رزق تمہاری قسمت میں لکھا ہو تمہیں ضرور مل کر رہے گا، تمہارا رزق تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو رزق لکھ دیا ہے وہ اس کو ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اصل فکر کس کی کرنی چاہیے؟ آخرت کی فکر کرو، مجاہدہ کرو، اپنے رب کے راستے میں آگے بڑھو۔ آپ دیکھیں یہ جو آیت ہے آخر کی آیت، جہاں سورہ عنکبوت کا اختتام ہوا ہے، کہ والذین جاہدوا، جو لوگ بھی جدوجہد کریں گے ہمارے راستے میں، جو لوگ بھی مجاہدہ کریں گے، جو لوگ بھی کوشش کریں گے، جو لوگ بھی اس راستے کے لیے آگے بڑھنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دے گا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ کشتی کی جو بات کی گئی پیچھے، کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یقین کہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفرانی نعمت کرے اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ تو یہ کفار مکہ کا یہ عام رواج تھا، یہ عرب لوگوں کا عام رواج تھا، کہ جب بھی وہ سمندر میں طوفان میں گر جاتے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔ اس وقت ان کو ان کے کوئی شریک، اللہ کے شریک نہیں یاد آتے تھے، کوئی بت نہیں یاد آتے تھے، کوئی الہ ان کے جھوٹے الہ نہیں یاد آتے تھے، بلکہ وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اب لیکن جو اس وقت بھی غور و فکر کرے گا، جو جدوجہد کرے گا، جو خود سے سوچے گا، غور و فکر کرے گا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا۔ اور اکرمہ بن جہل کا واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن جہل مکہ سے فرار ہو گئے، اس ڈر سے کہ ان کو اگر پکڑ لیا گیا تو ظاہر سی بات ہے سیدھا قتل ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ بہت بڑے دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے تھے اور ہر جگ میں ابھی تک اللہ کے رسول کے خلاف برسر پیکار تھے۔ تو ان کی بیوی جو کہ مسلمان ہو چکی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی اور امان چاہی کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اکرمہ کو واپس لے آؤں اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو کیا ان کی جان کی امان ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بالکل جان کی امان ہے۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں کہ اسلام لانا انسان کے لیے کتنا بڑا فائدہ مند ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ سے فرار ہو کر کشتی میں سوار ہوا تاکہ میں یہاں سے دور نکل جاؤں، جب ہم کشتی میں سوار تھے تو اس وقت طوفان نے گھیر لیا کشتی کو اور سارے لوگ کشتی میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ یہی تو وہ بات ہے جو وہ اللہ کا بندہ ہمیں اتنے سال سے کہہ رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی بات کی تو دعوت دے رہے کہ ایک اللہ کو مانو۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اس طوفان سے بچا لے تو میں ضرور جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، وہ اس طوفان میں بچ گئے اور ان کی بیوی بھی ان کے لیے امان لے چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام کی راہیں کھول دی۔ جب انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے راستے کھولتا چلا گیا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اسلام کے فیور میں وہ ہر جنگ میں اسلام کے فیور میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا آنر ملا کہ ان کو شہادت کا درجہ ملا۔ ماشاءاللہ ایک وہ شخص جو کفر کے لیے لڑتا تھا ابھی تک کفر کے فیور میں تھا، لیکن جب انہوں نے غور و فکر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے راستے کھول دیے نیکی کے۔ یہ جو آیت ہے دراصل جو آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یہ اصل میں ہم کو جد و جہد سکھاتی ہے، زندگی میں محنت اور مشقت کرنا سکھاتی ہے کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف دوڑو۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی کہا ہے اپنے راستے کی طرف یا جنت کی طرف آنے کے لیے، وسارعوا الی مغفرۃ وسابقوا، مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ، سرعت اختیار کرو، جلدی کرو، کس کے لیے؟ جنت کے لیے، اللہ کی مغفرت کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے۔ جیسے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ دیکھیں کہ ہم کیسے آج اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جد و جہد میں لگا سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ کے راستے میں جد و جہد کر سکتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولتا ہے۔ یہ آیت ذاتی طور پر مجھے بہت پسند ہے، بہت شروعات جب ہوئی تھی، جب پہلا آرٹیکل لکھا تھا اسی آیت کو بیس بنا کر الحمدللہ لکھا تھا کہ، اور یہ آیت نے موٹیویٹ کیا بہت زیادہ کہ ہم کو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے، اور واقعی میں راستے کھولتا ہے۔ جس وقت یہ سوچتے تھے کہ اچھا کیسے ہوگا اگر ہم وہاں پر اپنے ممالک میں کوئی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن لوگوں کو ویسے سمجھ میں جیسے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو اور جو ہمارے استاد تھے ان لوگوں سے سیکھنے کو ملا کہ ان لوگوں نے کیسے اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، تو ہم بھی کیوں نہ کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی راستے کھولے گا۔ جس وقت ارادہ کیا تھا کوئی اس وقت کوئی قسم کی کوئی سپورٹ یا پھر کوئی ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی کہ ہم کیسے کریں گے، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے راستے کھولا، خود بخود حالت بنتے گئے، ایک انسٹیٹیوٹ کا قیام الحمدللہ امن میں آیا اللہ کی طرف سے، سب حاضر من فضل ربی۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پڑھانے والے لوگ سپورٹر بھی پیدا کر دیے ماشاءاللہ، اور اتنی اچھی ٹیم اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر راستے بنتے گئے، صرف اکولا ہی میں نہیں ہوا بلکہ اور بہت ساری جگہوں پر پھیل گیا ماشاءاللہ۔ تو آپ ایک قدم بڑھائے اللہ کی طرف، آپ ایک قدم رکھیں اللہ تعالیٰ کی جانب، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ تو والذین جاہدوا، لیکن شرط کیا ہے؟ جد و جہد کرنا۔ شرط کیا ہے؟ کوشش۔ اور کس میں؟ فینا لنہدینہم، فینا مطلب اللہ کی راہ میں، لنہدینہم لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی آیا ہے اس میں، لنہدینہم ہم ضرور ہدایت دیں گے، ہم ضرور راستے کھولیں گے، ہم ضرور رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف، سبولنا ہمارے راستوں کی طرف۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، احسان کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا کام جو کیا جائے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، چاہے اللہ کے دین کی خدمت ہو یا اللہ کی کتاب کی خدمت ہو، اس کو احسان کے لیول پر کیا جائے۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں قربانی دیے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایون آپ، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ ایک بریانی بھی بنانی، کیونکہ ہم سب خواتین ہیں ماشاءاللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ روزانہ اپنا جو کھانا بناتے ہیں گھر کا، اس کے لیے آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن جس دن آپ اسپیشل اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ چھٹی کا دن ہو، چاہے آپ کے کوئی مہمان آنے والے ہوں، آپ دیکھیں آپ کو اس دن کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ اسپیشل کچھ اسپیشل ڈش بنا رہے ہیں، قورمہ بنا رہے ہیں، بریانی بنا رہے ہیں، یا کچھ بھی چیز آپ جو اسپیشل بنانا چاہتے ہوں، اس کے لیے آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے، صبح سے کچن میں لگنا پڑتا ہے، اسپیشل مسالوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ایک اچھی ڈش تیار ہوتی ہے۔ تو اچھی بریانی کے لیے آپ کو ایک محنت کرنی پڑتی ہے، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے بریانی اچھی نہیں بنے گی۔ تو یہ تو کھانے پینے والی چیز ہے، بریانی ختم ہو جائے گی کھا کر، کل آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا کہ آپ نے بریانی کھائی تھی کہ قورمہ کھایا تھا۔ تو اللہ کے راستے میں جب محنت کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اگر اچھے انعامات حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے پھر ویسی محنت اور ویسی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کھولتا ہے راستے، آپ ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں اللہ کی طرف، آپ ایک قدم چل کر تو دیکھیں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ آپ ایک قدم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ دس قدم آئے گا۔ آپ دعا کریں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راستے کھولتا ہے، کس طرح سے سپورٹ ہوتا ہے، کام ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی آسانی سے سارے کام ہوں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ اچھا گویا کوئی تکلیف ہوئی نہیں، سب کام خود بخود بس ہوتے چلے گئے ماشاءاللہ۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نیک لوگ، ایسے ساتھی عطا کر دیتا ہے جو آپ کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں نیکی کے کاموں میں۔ تعاونوا علی البر والتقوى والے لوگ جو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نیکی اور تقوی کے کاموں میں مددگار بن رہے ہیں یا اللہ نہ کرے ہم اس سے روکنے والے بن رہے ہیں. تو اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں, اور جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے ان کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے راستے کھولے گا انشاءاللہ. ام سلمہ کا وہ واقعہ بہت پسند آتا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے بال گوندھوا رہی تھیں, یعنی اپنی خادمہ سے انہوں نے کہا کہ ان کے بال سلجھا دیں اور چوٹی ڈال دیں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ یا ایہا الناس. تو ام سلمہ نے کہا کہ جلدی سے چوٹی گوندھ دو کیونکہ اللہ کے رسول خطبہ شروع کر چکے ہیں. تو خادمہ نے کہا کہ کیا ہوا, ابھی تو صرف یا ایہا الناس ہی کہا ہے, ابھی خطبہ تو شروع نہیں کیا. تو آپ دیکھیں کہ ام سلمہ نے کیا کہا کہ کیا ہم یا ایہا الناس میں شامل نہیں ہیں, اور یہ کہہ کر بال اس کے ہاتھوں سے لیے, خود ہی چوٹی ڈال لی اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گئی. آپ دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سیکنڈ کہلاتی ہیں, سیکنڈ نمبر پر فقیہ کہلاتی ہیں ماشاءاللہ, بہت بڑی مجتہد اور فقیہ تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد انہیں کا درجہ آتا ہے. اور اللہ کے یعنی کیوں انہوں نے اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے جلدی کی, یعنی خطبے کو وہ مس نہیں کرنا چاہتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو بھی وہ مس نہیں کرنا چاہتی تھی, کیونکہ انہوں نے جو سیکھا وہ بعد میں کوئی اور نہ سیکھ سکا. جیسے انہوں نے سیکھا, کہا جاتا ہے کہ قرآت جو قرآن کی قرآت ہے, جو آج ہم حفص اور عاصم کے طریقے سے جو قرآت ہم پڑھتے ہیں یا جو معلم کہلاتے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب ہم حدیث پڑھتے تو حدیث میں بھی چین ہوتی ہے, اسی طرح سے قرآت میں بھی چین ہوتی ہے کہ یکی بات دیگرے کنٹینیوسلی سیم اللہ کے رسول سے جنہوں نے سنا ان سے انہوں نے سنا ان سے انہوں نے سنا, اور یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا, یہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوا, بلکہ سلسلہ ایز اٹ از چلتا آ رہا ہے, بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی, بیچ میں کوئی چین بروکن نہیں ہوئی ہے, یہ چین بالکل مسلسل آ رہی ہے آج تک بھی. تو جو معلم میرے سے ابراہیم الاغدر ہے اور حساوی ہے, اور اس سے پہلے حذیفی تھے, امام حذیفی تھے, ایمن سویدی ہیں, جتنے بھی قاری ہیں یہ معلم کہلاتے ہیں اصل میں. تو آپ دیکھیں یہ وہ سلسلہ ہے جو اللہ کے رسول سے شروع ہوا تھا, اور ام سلمہ کا پہلا گھر تھا جو کہ قرآت یعنی تعلیم قرآن کے لیے شروعات ہوئی تھی جس کی. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں مدرسہ کھول لیا, اور وہ وہاں کے اس وقت کے بچوں کو لوگوں کو قرآن پڑھاتی تھی, اور صحابہ بھی آپ سے سیکھتے تھے, اور انہوں نے ہی وہ طریقہ بتایا. وہ حدیث ام سلمہ سے ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا انداز کیسا تھا, آپ ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے آیت کو, تو وہ طریقہ آج تک چلا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ دیکھیں خواتین نے کیسی کوشش کی. تو ایسے عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہو. اس کام کے لیے جد و جہد, محنت اور مشقت ضروری ہے. یعنی جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے کام کے لیے, تو اس کے لیے پھر آپ کو محنت, جد و جہد اور لگن سے کام کرنا ہوگا, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھی کرنے لگے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر وعدہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم اللہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کرو, تم اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگا دو اللہ کے راستے میں, تمہارے جو دل کی چاہت ہوگی, تمہارے جو سوچوں کا مرکز ہوگا, جو زندگی کا محور بن جائے گا تمہارا ارادہ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ کام پھر آسان کر دے گا, اور تمہارے لیے وہ کام کرنا مشکل نہیں رہے گا, تمہیں ہدایت حاصل ہوتی چلی جائے گی, مزید ہدایت پر ہدایت حاصل ہوتی جائے گی, اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی چلی جائے گی, اللہ تعالیٰ اپنے راستے کھولتا رہے گا انشاءاللہ. ایک اور بات یہاں پر قابل غور ہے, ان اللہ لمع المحسنین, یہ علوم الحدیث سے ریلیٹڈ ہے یہ بات جو ابھی آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے. چلتے چلتے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کی نظر سے کوئی ایسی کتاب گزری اور آپ کو پڑھنے میں آئے. یہاں پر لمع لام جو ہے لام تاکید کا رہا ہے, لا البتہ ضرور, مع ساتھ ہے, المحسنین اللہ محسنین کے ساتھ ہے. کچھ لوگوں نے جو صوفی لوگ ہیں وہ ایکچولی عربی زبان میں آپ کو تو معلوم ہوگا نا کہ ایک ہی الفاظ کے بہت سارے معنی بنتے ہیں, تو ایک لفظ آتا ہے جو لام میم عین ہے لما, جس کو چمکنے کے لیے لفظ آتا ہے یہ. ان لوگوں نے یہاں پر لما کو ایک ہی لفظ سمجھ لیا ہے کہ لما چمکنا, تو نعوذ باللہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ چمکتا ہے, یعنی پھر انہوں نے پھر یہاں سے اس کو وہ لے کر گئے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو بہت ریاضت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں, تو وہ نعوذ باللہ وہ خود خدا کے پرتو ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں عجیب ہی ان کی سوچ ہے. تو بہرحال یہاں لما جو ہے یہ ایک پورا لفظ نہیں ہے, یہاں پر لام الگ ہے اور مع المحسنین ہے کہ البتہ ضرور ساتھ ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے. تو یہاں پر چمکنے کے معنی میں لینا اس کو بالکل غلط ہے, یہ قرآن کا غلط انٹرپریٹیشن ہوگا, اور قرآن کو آپ لغت سے نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے جو تفسیر کا جو اصول ہے, اور بہت اہم اصول ہے تفسیر کا, کہ آپ قرآن کو لغت یا ڈکشنری کی مدد سے نہیں سمجھ سکتے, ورنہ تو بہت سارے الفاظ کے معنی آپ کچھ کا کچھ اس کو کر دیں گے. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو زمانے جاہلیت کے وہ تمام اشعار بھی یاد ہونے چاہیے، زمانے جاہلیت کے وہ تمام مقولے بھی یاد ہونے چاہیے کہ اس زمانے میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا، پھر اس کو صحابہ کرام نے کن معنوں میں لیا، تابعین اور تبع تابعین نے کن معنوں میں لیا اور اس کو کس طرح سمجھا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ صرف ڈکشنری کی مدد سے آپ سمجھیں گے تو شیطان بہکا دے گا اور اس کی کچھ کا کچھ من مانی تاویلات کرنے دے گا اور پھر انسان بہک جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر لمع المحسنین البتہ ساتھ میں ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے جو جدوجہد کریں گے، جو اپنے رب کے راستے کی طرف ہدایت پانے کے لیے مجاہدہ کریں گے یا کرتے ہیں۔ اور جہاد کیا ہے، مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں، بہت سارے مفسرین کی جو آرا ہیں اس کو ملا کر یہاں پر یہ جو آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت، باطل کا رد کرنا، ظالموں کا ہاتھ روکنا، اور سب سے بڑھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نفس کو مجاہدہ کرنا تاکہ وہ اللہ کی اطاعت پر راضی ہو جائے۔ یہ علماء کرام نے یہ اس کو جہاد کہا ہے، تو اس کو ہم غور کریں اس پر کہ کس طرح سے ہم کو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں اس راستے میں مزید لگائے، اللہ کرے کہ اسی راستے میں ہمیں موت آئے اور جب ہم اللہ سے ملے تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، ہم اپنے انجام پر خوش ہوں انشاءاللہ، آمین۔ سورہ روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بدء سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنے اس مغلوبیت کے چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے، اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے، یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر کچھ ہسٹوریکل فیکٹس دیے گئے ہیں کہ یہاں پر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں جو خبریں تھیں، اس میں جو خبریں دی گئیں آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے، یا پہلے قوموں کے جو واقعات بتائے گئے ہیں وہ قرآن کے علاوہ کوئی نہیں بتاتا، اور جو خبریں آنے والے اوقات کی دی گئی وہ ایز اٹ از صحیح ثابت ہوئی۔ ہم سب جانتے کہ روم ایک اس وقت ایک سمجھے سپر پاور کی حیثیت سے تھا، ایک طرف پرشیا تھا، ایک طرف روم تھا، دو سپر پاور تھے یہ، ایک فارس والے کہلاتے تھے اور یہ اہل روم کہلاتے تھے، اور یہ روم والے دراصل کرسچنز تھے، اہل کتاب میں سے تھے جو اللہ کو مانتے تھے، لیکن بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اور جو اہل فارس تھے وہ مشرک قوم تھی، وہ آگ کی پوجا کرتی تھی یا الگ الگ سورج کی یا آگ کی پوجا کرتی تھی۔ تو مسلمانوں کی ہمدردیاں ساری ہمیشہ اہل کتاب سے ہوتی تھیں، اور یہ ان دونوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، اہل فارس اور اہل روم کے درمیان، اور اکثر جو بارڈر پر ان کی جنگیں ہوتی تھیں، اور بعض وقت کبھی رومی غالب آتے تھے، کبھی اہل فارس غالب آتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرتے رہتے تھے وہاں کے چھوٹے چھوٹے ایریاز میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حروف مقطعات سے آغاز کر کہا کہ غلبت الروم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جب ایک بار بہت بڑی جنگ ہوئی تو اس وقت رومیوں کو شکست ہوئی، تو مسلمان بہت دل شکست اور آزردہ ہو گئے اور کفار بہت خوش ہونے لگے۔ تو کفار اس لیے خوش ہو رہے تھے، ان کی ہمدردیاں دراصل مشرکین کے ساتھ تھی، یعنی اہل فارس کے ساتھ تھی، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں ساری اہل کتاب کے ساتھ تھیں، اور اس سے پہلے بھی مسلمان اہل کتاب کی طرف ہجرت کر گئے تھے، جیسے حبشے کے بادشاہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے حبش کی طرف، اور وہاں پر بھی اہل کتاب میں سے نہیں ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا ہوگا کہ اپنی اس مغلوبیت کے چند سال بعد اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے گا، یعنی ایسا ہوگا کہ کچھ سال بعد، اور یہاں پر بدء سنین کا لفظ آیا ہے، اور تمام ہی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ عربی میں یا عرب زمانے میں، سوری عرب کے لوگ اس جملے کو دراصل نو سال کے اندر لیتے تھے، یعنی بدء سنین جو دس سال سے اندر کا عرصہ ہو، اور نو سال کا عرصہ، یعنی تین سال سے لے کر نو سال تک کرسا، یا ایک سال سے لے کر نو سال تک کرسا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جیسے بھی نو سال ہوئے اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو بعض مفسرین لکھتے ہیں یا بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس دن جنگ بدر کی فتح ہوئی اسی دن رومی بھی غالب آئے اہل فارس پر، اور بعض کہتے ہیں کہ جس وقت رومی غالب آئے تھے اور رومیوں نے اہل فارس کو شکست دی، اہل کتاب نے مشرکین کو شکست دی، وہی دن تھا جو جنگ بدر کے فتح کا دن تھا، یعنی سیم دن جنگ بدر کے دن مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور وہی دن تھا جو جس میں پہلے رومی غالب آئے تھے۔ تو بہرحال یہ جو بات ہمیں ملتی ہے، یہ ایک خبر ہے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کچھ باتیں ایسی تھیں جو کہ ایک تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا تھا اور کچھ اللہ کے رسول کی احادیث تھی. جیسے کہ جو عدی بن حاتم تھے یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول کے پاس جب آئے تھے تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ہوگا کہ ایک عورت وہاں سے یہاں تک کہ تنہا سفر کرے گی, اسے اللہ کے علاوہ کوئی چیز کا خوف نہ ہوگا. پھر وہ کہتے کہ جب جنگ خندق میں ہم لوگ گئے اور ہم نے خندق کھو دی تب اس وقت ایک پتھر تھا جو کہ ٹوٹ نہیں رہا تھا, تب اللہ کے رسول نے اللہ کا نام لے کر اس پر جب کدال خود سے ماری تو وہ پتھر ٹوٹ گیا. تب اللہ کے رسول نے اس پتھر کو توڑتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں یہاں سے میں شام اور ایران کے یعنی کسرا کے محل کی کنجیاں دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ سارے محل یہ کنجیاں اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں دے دی گئی سمجھے, یعنی یہ سب ممالک فتح ہو جائیں گے. تو عدی بن حاتم کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کی بات کو ایز اٹ از 100% سچ ثابت ہوتے دیکھا جب ہم روم اور فارس میں جنگ کرے تھے اور وہ سارے محل مسلمانوں کے ہاتھوں میں قبضے میں آ گئے اور مسلمان ہر جگہ ماشاءاللہ فتح یاب ہوتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے سارے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں میں عطا کر دیے دے دیے. تو دیکھیں کیسے یہ باتیں سچی ثابت ہوئی. تو یہاں پر فرسٹ ٹائم تو روم جو اہل فارس تھے وہ غالب آئے تھے تب مسلمان افسردہ تھے, سیکنڈ ٹائم جب جنگ ہوئی تو اہل روم غالب آ گئے, ان کو جیت اور نصرت ملی. تو یہ جب ہرکیلس تھا اس زمانے میں اس کی جو بہت بڑی بادشاہت تھی تو پرشین سے ہوتا رہتا تھا, ایک دوسرے کو وہ اٹیک کرتے رہتے, کبھی رومن ان پر اٹیک کرتے کبھی پرشین اٹیک کرتے تھے. پھر کیا ہوا جب یہ آیت میں جو بتایا گیا کہ ایسا ہوگا کہ کچھ عرصے بعد رومن غالب آئیں گے, وکٹری ملے گی رومن کو. تو الحمدللہ یہ قرآن کی پیشن گوئی, قرآن کی یہ خبر بالکل ایز اٹ از 100% صحیح ثابت ہوئی کہ جب ہرکلس نے اٹیک کیا ایران پر اور اس نے وہاں کے بہت سی چیزوں کو ڈسٹروائے کیا جو اس کا مین ٹیمپل تھا, اور الحمدللہ رومیوں کو فتح ملی اور نصرت اور کامیابی سے وہ سرفراز ہوئے. تو مسلمانوں نے خوشی منائی. تو کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر کا دن اور وہ رومیوں کے فتح کا دن ایک ہی تھا. یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جس وقت روم فتح ہوا تھا اسی دن بعد میں جنگ بدر کے دن مسلمانوں کو فتح ملی ماشاءاللہ. اور ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر یعنی جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ آخر کر انہی کو فتح اور کامیابی سے نوازتا ہے. تو یہاں پر رومیوں کی بات کی گئی ہے اور اس پورا ایک سورے کا نام ہی روم رکھ دیا گیا, اور ماشاءاللہ یہ روم بعد میں مسلمانوں کے اس میں آ گیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹیکن سٹی جو ان لوگوں کا سب سے بڑا ہولی پلیس ہے وہ ویٹیکن سٹی کہلاتا ہے اور وہ روم میں ہے. تو ایک عرصہ تھا کہ مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا اور یعنی جو آس پاس کا علاقہ تھا اس کا, اب تو خیر بہت چھوٹا ہو کے رہ گیا ہے لیکن مسلمان ماشاءاللہ اتنی دور دراز تک پہنچ گئے تھے کہ ان کی حکومت اتنے دور کے عرصے تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے آس پاس کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا تھا. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے, مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اب یہاں پر پھر دنیا کی زندگی کی بات ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, کیونکہ اصل میں دنیا کیوں دنیا کہا گیا, دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا, دنو قریب ہونے کو کہتے ہیں. تو دنیا انسان کو نظر آتی ہے اور جو ظاہری چیزیں انسان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں, تو اس لیے انسان دنیا پر ریجھتا بھی ہے, دنیا پر فریفتہ ہو جاتا ہے انسان. اور اسی روز و شب میں کھو کر نہ رہ جا, کام کرنے کے بہت سارے ہیں ہم انسانوں کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے. تو ہم کو اس روز و شب میں کھو کر نہیں رہ جانا ہے, اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر نہیں رہ جانا ہے, ظاہری پہلو نہیں دیکھنا ہے ہم کو. ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ظاہری پہلو کے نتائج کیا ہوں گے, کیونکہ ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے. تو آج دنیا میں ہم جو بھی کام کریں تو اس کا نتیجہ ہمیں خود دیکھنا ہوگا اور ہمیں خود اس کو فیس کرنا ہوگا. تو ایسے کام کریں جو ہمارے آخرت کے لیے فائدہ مند ہو. تو کون لوگ ظاہری دنیا پر فریفتہ ہوتے ہیں, دنیا کے ظاہر پر فریفتہ ہوتے ہیں؟ جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں, یعنی جن کو اپنے رب سے ملاقات کا کوئی یقین نہیں اور نہ ہی شوق ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا دعا سکھائی کہ وشوق الی لقائک, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لذت النظر الی وجہک وشوق الی لقائک, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تیرے چہرے کے ہم کو وہ لذت حاصل ہو جو ہم تیرے چہرے کو دیکھ کر حاصل کریں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں پیدا کر. تو مومن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے, اور جو آخرت کا منکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کوئی یقین نہیں رکھتا. تو ظاہر پر نہ جائیں اور غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے, انفس میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. تفکر بھی ایک عبادت ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے جو قلب کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے کہ ہم اپنے ظاہری جسم کو مینٹین کرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں اور وہ رزق کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے, تو اسی طرح سے ہماری روح بھی ہے, ہمارا قلب بھی ہے, اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے رزق کی، اس کو بھی ضرورت ہے غذا کی. تو غور و فکر دراصل تفکر یا پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور کرنا، یہ قلب کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، یہ قلب کو جلا بخشتا ہے، یہ قلب اور روح کو رزق بہم پہنچاتا ہے. یعنی غور و فکر، تدبر اور تفکر یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آیت نمبر 9 سے دیکھیے، اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. آخر کا جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں پر اسپیشلی اہل مکہ سے خطاب ہے. اہل مکہ بہت زوم میں مبتلا تھے کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہم سردار ہیں، ہمارے پاس حرم ہے اور ہم حرم کے متولی ہیں. تو ان کو اپنے آپ پر بہت غرور، فخر اور تکبر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو تم دیکھ چکے ہو ان کے مسکن، قوم عاد، قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا. انہوں نے زمین کو ادھیڑا تھا جیسے تم نے نہیں ادھیڑا، مطلب انہوں نے زمین میں اتنی زیادہ اس کے تحقیقات کی، ایجادات کی، یا زمین کو اس طرح سے انہوں نے تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر محل بنا لیے تھے، یا دریا جاری کر دیے تھے، نہریں جاری کر دی تھی. اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے اصل میں، یہ بہت جو عقل مند ذہین قوم ہوتی ہے، یعنی آرکیٹیکچر کا جو ایک اعلیٰ نمونہ آپ کہہ سکتے ہیں، جو ان لوگوں نے محل بنائے تھے، جو اس کے کھنڈرات پڑے ہیں، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کیسے وہ کاریگر تھے ماشاء اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی صلاحیتیں دی تھی، لیکن انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا. ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کی بجائے غرور اور تکبر اور فخر و غرور کے لیے انہوں نے استعمال کیا، آخر کار وہ تباہ اور برباد ہو کر رہے. تو آج اتنی بڑی بڑی جو اسکائی لاکس ہم دیکھتے ہیں، عمارتیں، آسمانوں کو چھوتی ہوئی عمارتیں، برج، جو برج دبائی، یہ بہت سے ایسے ہیں، اس سے پہلے یہ لوگ بنا چکے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھے کاریگر پیدا کیے تھے. آج ہماری دنیا ہی کوئی ترقی نہیں کر رہی ہے، اور آج ہم جو نعوذ باللہ یہ ساری دنیا کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، اور صرف دنیا 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 کے پیچھے رہ گئے کہ آج ایک عمارت بنا دے تو کل دوسرا فخر کے طور پر اس سے بڑھ کر عمارت بناتا ہے. تو یہ عمارتیں بنانا کوئی شان و شوکت کا کام نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور آخرت کے بارے میں فکر کرنا. کیونکہ ایسے بڑے بڑے لوگ، ایسی بڑی بڑی قومیں، ان کا انجام بھی بہت برا ہوا جب انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو لگا دیا. اللہ یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارش ہی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون. پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایک باغ میں شادوں فرح رکھے جائیں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے، اور دوبارہ جلا اٹھانے والا بھی وہی ہے. اور یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے کہ خلق کی اس نے ابتدا کی. انسان تو کیا کرتا ہے کہ وہ کوئی چیز کی کاپی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن خلق کی ابتدا کرنے والا، یعنی ایسی چیز کو وجود میں لانا جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، یہ صرف اللہ کا کام ہے، کوئی اور انسان نہیں کر سکتا. تو اس وقت کیا ہوگا کہ جو شریک جن کو ٹھہرایا تھا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ سب گم ہو جائیں گے یا منکر ہو جائیں گے. لیکن کون اس وقت فائدے میں ہوں گے؟ صرف ایمان لانے والے. فی روضۃٍ یحبرون، یعنی جنت کے باغات میں شادہ اور فرحاں رکھے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نیک عمل کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں ایمان اور عمل صالح کتنا ضروری ہے، اور ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے. ہم کیا کرتے ہیں، آج ہم کو شیطان نے کس طرح سے بہکا دیا کہ ہم صرف ایمان کو توجہ دیتے ہیں، کہ ایمان ہو گیا کافی ہے، عمل صالح کی طرف توجہ نہیں دیتے. لیکن نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایمان اور عمل صالح والے اس وقت وہاں پر کامیاب ہوں گے، اور وہ خوش ہوں گے جنت میں. اور اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ اس میں آرا ہم کو ملتے ہیں. یہ جو روضۃ یحبرون ہے، اس میں ابن کثیر اور قتادہ کے الگ اقوال ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دراصل جنت کی سماعت ہوگی, یعنی جنت میں جو بھی کچھ ان کو سننے کو ملے گا جس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں, قتادہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل, یا بقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل جنت میں جو تکبیر اور تقدیس ہوگی اللہ تعالیٰ کی, جو تسبیح ہوگی, وہ جب سنیں گے تو اس وقت ان کے دل خوشی سے جھوم رہے ہوں گے. یہ وہ چیز ہے جو جس کی وجہ سے وہ لوگ خوش ہوں گے, جنت کے باغات میں وہ شادہ اور فرحہ رکھے جائیں گے. اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے, وہ عذاب میں رکھے جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. بس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو, آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے, اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. تو بعض مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ یہ نماز کے اوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کب کب اللہ تعالیٰ کی پاکی اور کبریائی بیان کرنا ہے. تو صبح شام کی نمازیں ہیں, جیسے کہ ہم کو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور بہت سے لوگ جو یعنی دل کی کجی میں مبتلا ہوتے ہیں, جسے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور ہے ایکچولی وہ منکرین حدیث, وہ کہتے ہیں کہ نماز کا ذکر قرآن میں صرف دو دفعہ کا ہے, صبح اور شام کا. تو کہتے ہیں کہ صرف دو نمازیں فرض ہیں, وہ پانچ نمازوں کو نہیں مانتے. آپ دیکھیں شیطان نے کیسے بہکا دیا ان کو. تو جو رسول کو نہیں مانے گا تو وہ تو بہک ہی جائے گا. تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں یعنی صحابہ نے آپ کو دیکھا نمازیں پڑھتے ہوئے, اللہ کے رسول کو اور ان کے ساتھ صحابہ اکرام کو, اور انہوں نے آج وہ بات ہم تک پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں پانچ نمازیں پڑھتے تھے اور پانچ نمازیں فرض تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں پانچ کا اجر پچاس کے برابر ہی دوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا تعارف کرایا ہے, یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. وہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے, اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال کر لائے جاؤ گے. سبحان اللہ. کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر یکایک تم ایک بشر ہو کے زمین میں پھیلتے جا رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پھر نکالے گا. یعنی وہ جب جاندار کو بے جان سے بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے, اور مثال دی گئی ہے مٹی کی کہ کیسے بے جان پڑی ہوتی ہے مٹی. یہ دانا کیسے بے جان ہوتا ہے آپ دیکھیں, اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی, لیکن آپ جب وہ دانے کو بوتے ہیں اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے, اس میں جان ہوتی ہے, اس کے پتے ہیں, پھل ہیں, پھول ہیں جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ گرو ہوتا جاتا ہے ماشاء اللہ. تو کیسے وہ بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکال لاتا ہے ماشاء اللہ. اور پھر تم انسان ہو جو کہ بشر ہو زمین میں پھیلتے جا رہے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پھیلتے جا رہے ہیں, اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان اسی طرح سے پھیل رہے ہیں. پھر اس کی آیتوں میں سے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو, اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سے نشانیاں اور لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شوہر اور بیوی کے تعلق کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس انسان کی جنس میں ہی اس کے جوڑے بنائے. اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں کے جوڑے بنائے. یعنی ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں وہ انسانی ہوتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کہ جن اور انسان ہو جاتے تو بھلا ایک دوسرے سے کہاں نپ سکتی تھی, یا کہاں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے تھے اور گزارا ہو سکتا تھا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انسانوں ہی کو انسانوں کا جوڑا بنایا گیا. تو من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, پہلا اس کا فائدہ کیا بتایا گیا, پہلا ریزن کیا بتایا گیا, کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو. اور واقعی میں جو ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کتنا سکون والا رشتہ ہے, آپ خود سوچیں. یعنی زندگی مکمل کب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسے نظام رکھ دیا آپ دیکھیں زندگی میں. اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اس لحاظ سے پیدا کیا کہ جب وہ اپنی زندگی میں آتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں, یعنی ان کے بیوی بچوں میں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر رکھ دی ہے اور عورتوں کے اندر بھی رکھ دی ہے کہ کیسے وہ اپنی فیملی کا ٹیک کیئر کرتا ہے. اور جو سکون ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے غموں کا ایک دوسرے کے سامنے اظہار کر کے مل سکتا ہے. آپ دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یعنی بہت سارے لوگوں سے اس بارے میں جب پوچھا گیا تو سب نے یہی کہا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے والدین سے بھی شیئر نہیں کر سکتے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے بچوں سے شیئر نہیں کر سکتا. ہسبینڈ وائف ہی باتوں کو ڈسکس کر سکتے تھے، لہٰذا یہ سکون اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اور بنا دی دونوں کے درمیان مودت اور رحمت، دو الفاظ ہیں خاص طور سے مودت اور رحمت. اور مودت ہم اگر ہم اس کے روٹ پر جائیں تو یہ ود سے بنا ہے، واو دال ڈال، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ودود. اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یا ودود کا اگر 40 مرتبہ ورد کریں گے تو بہت محبت پیدا ہو جائے گی، نہیں یہ بات نہیں کہی جا رہی، کیونکہ ہمارے پر ایسے وظیفے بہت مشہور ہیں، سستے جنت میں جانے کے نسخے کہ 40 مرتبہ یہ پڑھ لو، 1,25,000 مرتبہ یہ پڑھ لو، تو اگر دونوں میاں بیوی میں کتنی بھی دشمنی ہو تو محبت پیدا ہو جائے گی. ایسے کوئی ناموں سے محبت نہیں پیدا ہوتی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دی ہے. اور حدیث سے ثابت ہے کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی، تو نکاح سے خود بخود ہی محبت آ جاتی ہے ماشاء اللہ. تو یہ جو مودت ہے، یعنی یہ کیا ہوتی ہے مودت اور رحمت. مودت اس کو علماء کرام نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ محبت ہوتی ہے مودت، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے دونوں میں. اور بعض وقت آپ دیکھیں شروعات میں ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے نئی نئی شادی جب ہوتی ہے تو ایک طرح سے ایک دوسرے کا کیئر کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کیونکہ فرسٹ ٹائم ملے ہوتے ہیں تو وہ ایک محبت الگ ہوتی ہے، وہ پیریڈ الگ ہوتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے بعد میں کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے شادی کو عرصہ گزر جاتا ہے، اب تو نہ وہ چہرہ رہا، نہ وہ قوت اور طاقت رہی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب وہ کیا چیز ہوتی ہے جو دونوں میاں بیوی کو جوڑے رکھتی ہے ایک دوسرے سے، دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر اکساتی ہے، دونوں میاں بیوی کو ساتھ رہنے پر اکساتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ بچے بڑے جب ہو جاتے ہیں، جب ہسبینڈ اور وائف کو اور ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بڑھاپے میں، اور وہ کیا چیز ہے کہ جب اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ اگر بظاہر دیکھیں تو ہر چیز ختم ہو گئی ہے، یعنی چہرہ ویسا نہیں رہا، بال چلے گئے، سفید ہو گئے، بعض وقت بال رہتے بھی نہیں، جسم کدھر کا کدھر چلا گیا. لیکن وہ کیا چیز ہے جو دونوں کو جوڑے رکھتی ہے اور محبت میں اور اضافہ کرتی ہے، وہ رحمت ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ مودت اور رحمت رکھ دی دونوں میں، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لی قومی یہ تفکرون، یہ نشانیاں تاکہ وہ قوم اس میں غور و فکر کرے، لوگ غور و فکر کرے. تو مودت اور رحمت دونوں میں کوئی رحم کا رشتہ نہیں ہوتا، مفسرین لکھتے ہیں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی دونوں میں، کیونکہ ہر کوئی رشتہ دار میں تو نکاح نہیں ہوتا نا، بہت کم لوگ ہیں جو رشتہ داروں میں نکاح ہوتا ہے، غیر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہے، نہ کوئی خونی رشتہ ہے نہ کوئی اور چیز ہے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی رحمت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی نشانی ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ واقعی میں، اسی لیے کسی نے بہت اچھا لکھا تھا کہ سب سے پہلا رشتہ جو قائم کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا، اور وہ زمین پر نہیں بنا بلکہ وہ آسمانوں پر بنا، اور وہ کون سا رشتہ تھا؟ ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ. وہ ماں اور بیٹے کا نہیں تھا، والدین اور اولاد کا نہیں تھا، بھائی بہن کا نہیں تھا، کوئی اور رشتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور ان کے ساتھ کے طور پر اور ان کے ساتھ ہی کے لیے کس کو بنایا؟ ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا. تو سب سے پہلا رشتہ جو آسمانوں پر وجود میں آیا وہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ تھا. تو شادی بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کا نام ہے، یہ کیئر کرنے کا نام ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا نام ہے. آپ دیکھیں بعض وقت ہسبینڈ وائف کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو برداشت کرنا پڑتا ہے، بعض وقت شروع میں مزاج نہیں ملتے ہیں، بعض وقت ہو سکتا ہے دونوں کی پسند الگ ہو، دونوں کا مزاج الگ ہو، دونوں کا رہن سہن الگ ہو، لیکن کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہی چیز بعد میں دھیرے دھیرے محبت پیدا کرتی ہے. کیوں ہسبینڈ کما کر لاتے ہیں، اور کیوں وہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرنا چاہتے ہیں. اور بیوی اس نے بھی کتنی بڑی قربانی دی کہ وہ اپنے میکے کو، جہاں وہ پلی بڑی، جو اس کے خون کے رشتے ہیں، جو اس کے والدین ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ کہاں آتی ہے؟ اپنے شوہر کے گھر پر آتی ہے. تو اسی لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت رکھ دی، تو مودت سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ رحمت ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ رپورٹس ہم کو جو ملتی ہیں ویسٹرن کنٹریز کی، کہ کچھ میگزینس کے حساب سے وہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے یا اکثر ہوتا ہے، ایسا سب کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، کچھ کی بات ہے کہ ہسبینڈ نے وائف کو طلاق دے دی کیونکہ وہ بہت زیادہ زور سے سنورنگ کرتی تھی، خراٹے جس کو کہتے ہیں نا نیند میں خراٹے لینا، جو ایک عجیب قسم کی آواز آتی ہے، یا ہسبینڈ نے وائف کو طلاق دے دی کیونکہ وہ جس وقت شادی کی تھی تو وہ بہت سلم تھی، دبلی پتلی تھی، اور اب وہ بالکل بے شیپ ہو گئی ہے، یا وائف نے ہسبینڈ سے طلاق لے لی کیونکہ اس کو اس کا کتا پسند نہیں تھا، یا اس کو ہسبینڈ کی بلی پسند نہیں تھی، یا وائف نے ہسبینڈ سے طلاق لے لی کیونکہ ان کو کسی کچھ اور چیز پسند نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ محبت نہیں رہی نا جو اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی. اور آپ الحمدللہ آپ دیکھیں نکاح کی وجہ سے جو اسلام میں محبت پیدا ہوتی ہے ہمارے دین میں، اور جو ایک دوسرے کا حقوق اور فرائض کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، کہ اب ہمارے یہاں پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا کہ اگر جو والدین بعض اوقات ایسا فضول خرچی اور اسراف کرتے کہ شادی میں بیٹی کو 50-50 ڈریس دیتے ہیں جہیز میں، یا 150 تک ڈریس کا، سنا کہ 150 ڈریس دے دیا. اب آپ بتائیے کہ اب آج لڑکی کی شادی کی ہے اور وہ 150 ڈریس آپ نے دیے ہیں، اور اس میں سے اگر 50 بھی آپ نے سلوائے ہیں अब गई लड़की शादी हुई, 5-6 महीने बाद या साल भर के बाद प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हुई, उसके बाद उसका शेप बिल्कुल बिगड़ गया और वो लड़की की सेहत कुछ बहुत ज्यादा हो गई और वो ड्रेस सारे बेकार गए ना जो सिले हुए थे, काम भी नहीं यार। वैसे भी एक एक साल में फैशन बदलता रहता है, कौन पुराने फैशन के कपड़े पहनेगा, तो ये फजूल खर्च और इसराफ है। तो लेकिन हमारे पर कितना भी शेप बदल जाए, कि कभी आपने सुना कि सिर्फ शेप बदलने की वजह से हस्बैंड ने तलाक दी हो, बल्कि क्या होता है दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अगर आप सही इस्लामी जिंदगी गुजारेंगे तो दिन ब दिन अल्लाह ताला उस मोहब्बत में इजाफा करता है, बल्कि बुढ़ापे में एक दूसरे का और साथ और ख्याल होता है। तो ये रहमत क्या है कि बस फिर बुढ़ापे में क्या होता है कि हस्बैंड का पूछना कि अच्छा टेबलेट खा ली, घुटनों में दर्द हो रहा है, या इस तरह की चीजें। तो आप देखिए कौन बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ देता है, क्या चीज होती है जो एक दूसरे के लिए मायल करती है और एक दूसरे का ख्याल रखने पर मजबूर करती है, वो अल्लाह ताला की डाली हुई रहमत है असल में। तो ये वाकई में ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि कैसा वो रिश्ता था कि अजनबी लोग और फिर अल्लाह ताला ने निकाह के जरिए से कैसी मोहब्बत डाल दी माशाल्लाह। तो जितने भी इसके अलावा जितने जो तरीके हैं, जो लोग कहीं और सुकून तलाश करते हैं निकाह के अलावा, तो निकाह से हटकर जो भी दोस्तियां हैं, छुपी दोस्तियां, वो सब नाजायज हैं और वो सिर्फ यानी खुद गर्जी वाली मोहब्बत होती है, फायदा उठाने वाली मोहब्बत होती है, उसमें एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा जाता। आजकल जो सिस्टम निकल गया है वेस्टर्न कंट्रीज में, के बगैर शादी के भी साला साल साथ में रहते हैं, बच्चे भी हो गए, अभी तक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई कहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो तरीका रखा है, जो मारूफ तरीका है, कि एक तो निकाह और निकाह के बाद एक दूसरे का ख्याल रखना, तो उससे फिर अल्लाह ताला मवद्दत और रहमत पैदा कर देता है और ये अल्लाह ताला की निशानी में से बहुत बड़ी एक निशानी है। और उसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जुबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ है, यकीनन इसमें बहुत से निशानियां हैं दानिशमंद लोगों के लिए। और उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा उसके फजर को तलाश करना है, यकीनन इसमें बहुत से निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर से काम जो गौर से सुनते हैं। सुभान अल्लाह, वाकई में आप देखिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया रंगीन बनाई है, कितनी खूबसूरत है ना, ये रंगों में कितनी खूबसूरती है माशाल्लाह। और ये इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने रख दिया कि रंग वो मुख्तलिफ रंग को पसंद करता है। आप देखिए इंसान एक ही रंग से बाज़ुकात बेजार हो जाता है, जैसे अगर आप अपनी बेडशीट अपने बेड पर बिछाती हैं, आप उसको फिर चेंज करती हैं कुछ दिन के बाद, आप देखिए चेंज इंसान की आंखों को कितना भला मालूम होता है। इसी तरह से घर के पर्दे हैं या कोई और भी चीजें हैं, तो रंग मुख्तलिफ रंग इंसान को अट्रैक्ट करते हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने दुनिया रंगीन बनाई है और अल्लाह ताला फरमा रहे कि रंगों का मुख्तलिफ रंगों का या तुम्हारे रंगों का जो इख्तलाफ है या जुबानों का इख्तलाफ है, ये भी इसमें निशानियां है असल में। तो अल्लाह ताला ने जो क्यों रखे हैं रंग मुख्तलिफ, एक इलाके के लोग बहुत फेयर हैं, एक इलाके के लोग बहुत ब्लैक हैं, तो क्या नौज़बिल्लाह अल्लाह ताला को फेयर लोगों से मोहब्बत थी और ब्लैक लोगों से नहीं थी? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सारी मखलूक अल्लाह ताला की है, सारे लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, बस हमें गौर फिक्र करना है कि जो रंगों का इख्तलाफ है पहचानने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है कि एक तो रंग मुख्तलिफ बना दिए। पहाड़ों में भी आप देखें कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ लाइट ब्राउन होते हैं। और इंसानों में भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रंग रख दिए और इसी तरह से रंग भी बनाए हैं, रेड और ब्लू और इस तरह से पिंक कलर बनाए हैं और इंसानों को पसंद भी होते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने नक्शे अलग बनाए लोगों के, रंग मुख्तलिफ बनाए लोगों के, जुबानें अलग रख दिए लोगों की, यानी कितने किस्म की बोलियां हैं, तो असल में ये एक दूसरे को पहचानने के लिए लितारफ हो, ताकि तुम पहचान सको एक दूसरे को। अगर सब एक जैसे हो जाते तो कितना मुश्किल होता ना। अब देखिए नक्शे सबके मुख्तलिफ है, इवन हम सुभान अल्लाह ताला की कुदरत, यानी अकल हैरान हो जाती है और अकल माउफ हो जाती है और अल्लाह ताला के आगे झुक जाने को दिल चाहता है, बे अख्तियार सजदा करने को दिल चाहता है कि हर अंगूठे का जो शेप है डिफरेंट है। जो हम अंगूठे का निशान लेते हैं और जो आंखों में जो हमारी जो कॉर्निया है उसको आजकल आंखों से हो रहा है ना कि आप कैमरा आपकी आंखों की तस्वीर लेता है, क्योंकि वो जो हमारी आंखों में जो ब्लैक कलर का जो गोल एक धब्बा नजर आता है, तो वो हर एक का अलग है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, इतने इंसान अभी तक पैदा होते आ रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, क्या वो अल्लाह ताला की शान, उसकी कुदरत और उसकी अजमत और उसकी किबरियाई के आगे झुक जाएं हम, कि कैसा वो हमारा रब है कि उसने इतने सारे इंसानों के कैसे मुख्तलिफ बनाया होगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ही ताला का काम है, अल्लाह ताला का ही काम है ये। तो उसने मुख्तलिफ रंगे बनाई, मुख्तलिफ जुबानें बनाई, मुख्तलिफ नक्शे बनाए और मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ नाम रखे। लेकिन सब ये किस लिए है? गौर फिक्र करने के लिए है, इसे अल्लाह ताला की आयात पर निशानियों पर गौर फिक्र करके ईमान लाने के लिए है और अपने ईमान में इजाफा करने के लिए है। ये किसी को किसी पर सुपेरियर साबित करने के लिए नहीं है, ये नहीं कि गोरे को काले पर फजीलत है और काले को गोरे पर फजीलत है, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, नहीं, बल्कि अल्लाह के नजदीक इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, कि अल्लाह के नजदीक वही ज्यादा इज्जत वाले हैं, तकरीम वाले हैं और अल्लाह से करीब वो लोग हैं जो ज्यादा तकवे वाले हैं। تو بہرحال یہ بھی ایک نشانیاں ہیں. مختلف زبانیں مختلف رنگوں کا رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اور پھر رات اور دن کا آنا اور سکون کا ذریعہ بنانا رات کو اور دن کو کام کاج کا ذریعہ بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. سبحان اللہ, اگر واقعی میں رات نہ ہوتی تو انسان کیسے سکون حاصل کر سکتا تھا؟ اور جو رات کی نیند ہوتی ہے اس کی بات دن میں نہیں آ سکتی. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ بھی اور تما کے ساتھ بھی, اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سے نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے, پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں, سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا, اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمان اور زمین میں یہ اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جتنے بھی جو زمین اور آسمان میں ہیں وہ سب اللہ کے بندے ہیں. تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے چپٹا بنا دیا, کسی کو گورا بنا دیا, کسی کو کالا بنا دیا, کسی کو یعنی کسی کے قد کم رکھا, کسی کے قد زیادہ رکھا, کسی کو بہت فیئر بنا دیا, کسی کی زبان الگ ہے, کسی کی زبان کچھ اور ہے. تو اگر ایک ہی جیسے سب ہو جاتے یا ایک ہی جیسی بولی بولتے تو ہم بہت سارے فائدوں سے محروم رہ جاتے. آپ دیکھیں جو ڈفرینٹ علاقے ہیں وہاں کے کھانے بھی تو مختلف ہیں نا. آج ہم کتنی خوشی سے کھاتے ہیں چائنیز فوڈ, جاپانی فوڈ, یا پھر خود ایک ہی ملک کے لوگ ہیں تو پنجابی فوڈ ہے, گجراتی فوڈ ہے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے الگ الگ فوڈ ہیں. الگ الگ بیکریز کے نام ہم نے رکھ دیے ہیں. تو اس سے کیا ہے, انسانوں کو اس سے بہت سارے فائدے ہیں. تو انسانوں کو مختلف رنگ دینے والا اور مختلف نقشے جو شیپ ہے چہروں کا ہمارے نقشے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. لہٰذا کسی کے زبان اور رنگ اور نقشے پر ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. مفسرین کہتے ہیں کہ جس نے انسانوں کے نقشوں پر یعنی ان کے کسی کے چپٹا ہونے پر اور کسی کے کچھ اور آنکھیں چھوٹی ہونے پر یا کسی کے کالا ہونے پر مذاق اڑایا تو اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ پر مذاق بنایا. نعوذ باللہ, یہ بہت بڑی جرأت ہے, اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. اس نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں وہ تمہارے لیے مسخر ہیں, تم اس سے فائدے اٹھا رہے ہو. سورج کی روشنی تمہیں فائدہ دیتی ہے, چاند کا نکلنا تمہیں فائدہ دیتا ہے جس کی وجہ سے تم رات میں سوتے ہو اور دن میں کام کرتے ہو. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کہ تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں, اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو. اس طرح ہم اپنی آیت کو کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں, مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی بھلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اپنے غلاموں کو اپنے تمام مال کا وارث بنا دے اور اپنے غلاموں کے ساتھ سیم اپنے جیسے ہی رویہ رکھے کہ اس کے غلام بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر چیئر پہ کھانا کھا رہے ہوں یا اس کے غلام بھی اس کی کار استعمال کر رہے ہوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. غلاموں کو ہم اپنے برابر نہیں درجہ دیتے. خیر آج کل تو وہ زمانہ ہے ہی نہیں, لیکن پہلے کے دور میں جو زمانہ تھا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جمع دو, قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی, یہی بالکل راست اور درست دین ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے, اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو, اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے. ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. بہت ہی پیاری آیت, بہترین آیت ہے ماشاءاللہ, کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو. یعنی اس میں حنیف کی بات کی گئی ہے, یکسو ہو جاؤ, فوکس ہو جاؤ, سب طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو. اور اسی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اسلام پر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کل مولودن علی فطرہ, کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو لہٰذا فطرت سے مراد یہاں پر اسلام ہے. تو دنیا کسی بھی رخ پر جا رہی ہو, ہمیں اپنا رخ صراط مستقیم ہی کی طرف رکھنا چاہیے, یعنی اللہ کی طرف, دین اسلام پر. تو فطرت سے مراد دین اسلام ہے, اعتقاد, شریعت, تمام امور اسی میں داخل ہیں. کہ وہی ایک عقیدہ, ایک اللہ کو ماننے والا عقیدہ, اس کے رسول کو ماننے کا عقیدہ, اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, اور اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. دین القیم مطلب قائم رہنے والا دین، اور دین اسلام ہی جو قائم رہنے والا ہے اور جو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کبھی اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے، یہ کہہ کر ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں، اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتے تو اس سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتے دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، یعنی فاتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب تم حقوق ادا کرو گے تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے حقیقت میں اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ تحفہ کسی کو اس نیت سے دینا کہ جس بدلے میں آپ کو اس سے بڑا تحفہ ملے، یا رشوت دینا جس سے آپ کو اس سے زیادہ بڑا کام کا آپ کو فائدہ ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ سود کی کوئی بھی شکل ہو، اسلام میں اس کو جائز نہیں ہے۔ تو ہر قرض جو کھینچ لائے نفع وہ سود ہے، کل قرض جر نفع فہو ربا، کہ ہر قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا مال کسی کو اس نیت سے دے رہے ہو کہ وہ بڑھ کر آپ کو ملے تو وہ سود ہے یا ربا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ربا سے مال نہیں بڑھتا، حالانکہ بظاہر تم کو لگتا ہے، لیکن اصل مال کس سے بڑھتا ہے؟ زکات سے بڑھتا ہے۔ تو زکات اگر دیں گے تو زکات سے مال بڑھے گا، اور اس سے مال میں برکت ہوگی، اور اس کے بہت سارے فائدے ہم کو ملتے ہیں، جو یعنی رشتے داروں اور مسکینوں کے حق ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر آپ زکات دیتے ہیں اور حقداروں کا حق نکالتے ہیں اپنے مال میں سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں خود بخود برکت پیدا کر دے گا، سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی بھی اس میں شامل ہوگی۔ پھر وہ صدقہ اللہ کے پاس قبول ہوگا اور اجر میں اضافہ ہوگا جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، یعنی جس میں دکھاوا شامل نہ ہو۔ اور انفاق میں اخلاص ضروری ہے، ایسا ہی انفاق مقبول ہوگا جس میں دکھاوا نہ ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض عمل کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہوا، یہ انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرکی تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب اس کے ٹل جانے کا کوئی صورت نہ ہوگی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر زہر الفساد دو فی البر والبحر کی بات کی گئی ہے کہ خشکی اور تری میں، سمندر میں اور زمین پر فساد پیدا ہو گیا ہے، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو زمین اور خشکی پر، تری پر یا سمندروں میں جو فساد پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع کرنے کے لیے پیدا کرتے ہیں، یا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ فساد ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو کیا چاہتا ہے کہ لوگ امن و امان سے رہیں، خوش و خرم زندگی گزاریں۔ جب اگر بندے اللہ کی اطاعت کرتے رہیں تو زمین پر خوشحالی آئے گی، جب بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے تو زمین پر فساد پیدا ہوگا۔ ابن جزیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ زمین کا فساد یہ ہے کہ قحط سالی، فتنے، شکوک و شبہات، اور بحر کا فساد یہ ہے یعنی سمندر کا غرق ہونا، شکار کی کمی کا ہو جانا یعنی مچھلیوں کا کم ہو جانا، تجارت کا مان پڑ جانا یعنی کشتیوں کا نہ چلنا۔ تو یہ سب کام کس طرح سے ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، کہ تمام انسان کے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا رہتا ہے، یہ قحط سالی ہوتی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یقیناً وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہمیں ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہیں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیت پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس زوف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انسان کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو کس طرح سے پہلے کمزور پیدا کیا گیا، یعنی پہلے ایک بالکل وہ بوند تھا، کمزور سی بوند تھا، حقیر سی بوند سے پیدا ہوا، پھر ماں کے رحم میں رہا تب بھی کمزور، اور پھر جب پیدا ہوا تب بھی کمزور، پھر بڑا ہوا اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچا، پھر واپس وہ عرض العمر کی طرف آ جاتا ہے کہ پھر بڑھاپے میں وہی کمزوری، وہی آنکھوں سے دکھائی نہ دینا، دانتوں سے کھانا نہ کھایا جانا، پیروں سے چل نہیں سکنا، اور پھر بینائی کی کمزوری، سماعت کی کمزوری۔ تو یہ انسان اس پر غور کرے تو بھلا وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے، تو وہ کمزور پیدا کیا گیا تھا اور کس طرح آخر عمر میں پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ سعادت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یعنی یہاں پر اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر سب مومنوں کو بھی کہا جا رہا ہے اصل میں کہ لوگ آپ کو ہلکا نہ پائیں، اور اللہ تعالیٰ جن کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں علم اور آگہی کتنی ضروری ہے، علم آگہی اور شعور انسان کو جلا بخشتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ اور آپ کو ہلکا نہ پائیں یہ لوگ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ لوگ نرم چارہ نہ پائیں، آپ کو نرم نوالا نہ سمجھیں۔ یعنی جو مومن ہوتے ہیں، پہلے رسول کو مخاطب کیا گیا اور رسول کو مخاطب کر کے تمام مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ غیر مسلم آپ کو اتنا نرم چارہ نہ سمجھ لیں کہ اپنے مقصد کے لیے آپ کو استعمال کرنے لگے، یہ آپ کا ایمان اتنا کمزور نہ ہو کہ آپ ان سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو مسلمان کو، مومن کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنا ہے استقامت کے ساتھ، اور کمپرومائز نہیں کرنا ہے اپنے عقائد میں اور اپنے دینی معاملات میں۔ سورہ لقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدى و رحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم بالآخرۃ هم یوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ حروف مقطعات ہیں، اور پھر کتاب حکیم کی بات کی گئی ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے اور اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کی ایک صورت رکھ دی کیونکہ یہ حکیم لقمان حکیم کے نام سے بہت مشہور تھے عرب کنٹریز میں، عرب علاقوں میں ہر کوئی ان کا نام جانتا تھا اور ان کی حکمت بھری باتیں ہر جگہ زبان زد عام تھی، یعنی ہر کوئی ان کو جانتا تھا اور یعنی نون پرسنالٹی تھی سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکیم لقمان کی باتیں بتائی ہے اور ان کے نام پر ایک سورہ رکھ دیا، اور یہ کوئی نبی نہیں تھے حالانکہ، لیکن اتنے عقل مند تھے ماشاء اللہ اور اتنے فراست والے تھے کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایکچولی کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں جو تم شرک کرتے ہو اور جو تم شرک میں اس بری طرح سے انوالو ہو، جس حکیم لقمان کی تم بات کرتے ہو تو وہ تو خود شرک سے بیزار تھے، وہ تو خود ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، ایون انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اس نے بھی سب سے پہلے یہی تاکید کی کہ شرک نہ کرو۔ تو یہاں پر ان کو بتایا گیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب حکیم کی آیت ہے، تو یہ کتاب کیسے حکیم ہے؟ ایک تو یہ حکیم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات الحکیم، اس الحکیم ذات کی طرف سے نازل کی گئی، لہٰذا یہ کتاب حکمت سے لبریز ہے، اس کی ہر بات ہر لفظ حکمت سے لبریز ہے، اس میں حکمت کے موتی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب اپنے فیصلوں کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، اپنی تلاوت کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے حکیم ہے۔ اس کے جو اس کو پڑھتا ہے وہ حکمت والا بن جاتا ہے ماشاءاللہ، جو اس کو اپناتا ہے تھامتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ فہم و فراست پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ کتاب اپنے ہر لحاظ سے حکیم ہے ماشاءاللہ، حکمت والی ہے۔ پھر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ مومنین، محسنین اور متقین، بیسیکلی آپ کو یہ تین کوالٹیز ملے گی مومنوں کی، کہ ایک تو وہ مومن ہوتے ہیں ایمان لانے والے، وہ محسن ہوتے ہیں احسان کرنے والے، یا وہ متقین ہوتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے، اور یہ تین لوگوں کے لیے ہی تمام یہ کتاب کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بتایا گیا ہے۔ یعنی اس کتاب سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں، یا تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتے ہیں، یعنی عبادت میں احسان ہوتا ہے، معاملات میں احسان ہوتا ہے، یا جو تقوی والے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی محبت اور اس کے ناراضگی کے خوف سے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نافرمانی نہیں کرتے جس سے ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اٹھانا پڑے، مول لینا پڑے۔ اور ایمان، تو الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہدایت اور رحمت نیک کار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر نماز کی اور زکات کی بات آئی ہے، اور پہلے نماز کا ذکر ہے اور پھر زکات کا ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز انسان کو کس طرح سے برائیوں سے روکتی ہے، اور بار بار نماز کا ذکر آ رہا ہے، مطلب نماز کی تاکید بار بار کی گئی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں اور نماز پر قائم رکھیں۔ تو نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے اور باجماعت نماز کی تاکید کی جا رہی ہے، یعنی مفسرین یہاں جس نماز کی بات کی جا رہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز، تو نماز کو فضیلت دی گئی، یعنی دو خوبیوں میں سے، دو بھلائیوں میں سے پہلے نماز کا ذکر ہے، بعد میں زکات کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد نماز قائم کرنا ہے اور باجماعت نماز ہے۔ تو ایسی نماز جو خشوع اور تمانیت اور ایمان کے ساتھ پڑھی جائے، وہ نماز مراد ہے۔ اور پھر اس کے بعد زکات کا ذکر کیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زکات کے بہت سارے فائدے ہیں اور بار بار اس کی تاکید کی جا رہی ہے، مطلب یہ دو کام مومنین کو کرتے رہنا ہے تاکہ وہ اللہ کے پاس بلند مقام پا سکیں۔ تو لقمان جو ہم یہ سورہ کا آغاز کیے ہیں، دراصل یہ بہت مشہور پرسنالٹی تھی اور ان کے واقعات کتابوں میں آپ کو ملتے بھی رہتے ہوں گے، آج بھی بہت سارے ان کے واقعات پڑھے جاتے ہیں۔ حکمت ان کی بہت مشہور تھی، بعض لوگ کہتے کہ یہ حکیم تھے اور بعض لوگ کہتے کہ نہیں حکیم نہیں تھے، ایک نارمل پرسن ہی تھے۔ کچھ کہتے کہ کسی بڑے بادشاہ کے یہ وزیر تھے اور کچھ کہتے کہ غلام تھے، واللہ عالم۔ تو الگ الگ باتیں ان کے بارے میں مشہور ہے، ایک حبشی غلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی لقمان تھے، لیکن واللہ عالم کون تھے، تو ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کون تھے، کیسے تھے دکھنے میں، یا وزیر تھے، یا بادشاہ تھے، یا غلام تھے۔ ہمیں جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرسنالٹی کو کس طرح سے یہاں پر ڈسکرائب کیا ہے۔ تو ان کی صفت جو بتائی، عرب لوگ ان کو حکیم کہتے تھے، اس لیے حکیم لقمان کے نام سے مشہور تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین اسلام کی دعوت پیش کی، تو کہا جاتا تھا کہ ایک صحابی آئے تھے آپ کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس بھی ایسے ہی کچھ صفحات ہیں جس میں جو لقمان کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، جس میں یہی تھا کہ شرک نہیں کرنا، ایک اللہ کو ماننا۔ تو بہرحال محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ان محسنین کی صفات کی بتائی گئی، نماز قائم کرنا، اور اس میں سب سے پہلے نماز کو لایا گیا، جو ایسی نماز جو اخلاص پر مشتمل ہو، جس میں اللہ کی طرف رجوع کیا گیا ہو، اور جس نماز میں دل بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگا ہوا ہو، جس نماز میں زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، اس کا اثر آپ کے جوارح پر بھی ہو، یعنی آپ کے جسم کے اعضاء پر، پڑھنے والے کے اعمال کو بدلتی ہو، اور زکوٰۃ صاحب زکوٰۃ کا تزکیہ کرتی ہے، بری صفات کو ختم کرتی ہے، یعنی جو زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ انسان کے اندر سے بری عادت کو ختم کرتی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا ذریعہ ہے، یعنی آپ فائدہ پہنچاتے ہیں جب زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور کسی کی مدد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور سب سے بڑا زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے کہ زکوٰۃ بندے کے دل میں اللہ سے محبت پیدا کرتی ہے اور مال کی محبت دل سے نکالتی ہے، کیونکہ اسی مال کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی راہ سے پیچھے ہٹتا ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اگر ہم زکوٰۃ صاحب نصاب نہیں بھی ہیں اصل میں، ہم اگر ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم زکوٰۃ دے سکے، تو ہم نفل صدقات دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اب آگے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص ہے اور جس کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت رسوا کن عذاب ہے. اب قرآن میں کبھی بھی نام نہیں لیا جاتا، اور یہ الحمدللہ قرآن کی خوبی ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، کیونکہ اگر نام لے دیا جاتا تو لوگ سمجھتے کہ بس وہ فلاں شخص تھا، اس نے کر لیا کام، ہم تو بہت اچھے ہیں. تو جب بھی یہ جو کوالٹیز بتائی جاتی ہیں وہ کوالٹیز والا کوئی شخص ہوگا تو سمجھے وہ خود اس سے مراد ہے. حدیث کی کتابوں سے اور سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نظر بن حارث تھا. جب اس نے قرآن کی دعوت کو ان لوگوں نے کفار مکہ نے ہر طرح سے ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ اس پر قابو نہ پا سکے، تو جب یہ لوگ سب آپس میں مشورہ کرتے بیٹھے تھے سرداران قریش، تو کہا کہ ایک نظر بن حارث ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ٹھہرو میں اس کا توڑ لاتا ہوں، تم لوگ تو کچھ نہ کر سکے. اور کہا رہے تھے کہ وہ عراق جانے والا تھا، اور اس نے کہا کہ میں عراق جا رہا ہوں، وہاں سے کچھ توڑ لاتا ہوں. جب وہ عراق گئے تو اس نے وہاں پر رستم و اسفندیار کے قصے کہانیاں سنے، الف لیل بھی داستانیں سنی، اور کہا تھا کہ وہاں سے وہ قصے کہانیاں اور کچھ لونڈیوں کو خرید لایا، اور اس نے لونڈیوں کو خاص طور سے ٹرین کیا، اور کہا کہ جو جو شخص اسلام کی طرف مائل ہے، جو نوجوان یہ جو شخص، تو اس کے لیے ایک لونڈی کو مخصوص کر دیا، اور لونڈی سے کہہ دیا تھا کہ جاؤ خوب اس کو کھلانا پلانا، یعنی شراب اور غنا میں اس کو مشغول کر دینا، گانے سنانا، تاکہ وہ قرآن کی طرف سے منہ پھیر لے یا قرآن سے وہ دل برداشتہ ہو جائے. تو ان لوگوں نے اسپیشلی کام کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے پیسے بھی خرچ کیے، اور یہ لوگ قصے کہانیاں شروع کر دیتے تھے تاکہ ان لوگوں نے چاہا کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، کیونکہ قرآن میں بھی یعنی قرآن کی طرف کیوں لوگ راغب ہوتے تھے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات بتائے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی قصے کہانیاں کہنا شروع کر دیا، جو وہاں سے عراق سے وہ کہانیاں وغیرہ لے کر آئے تھے وہ سنانے شروع کر دیے تاکہ لوگ قرآن سے منہ موڑ لیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کی بات یہاں پر بتا رہا ہے کہ بغیر علم کے اس نے پہلی بات یہ کام کیا، اور پیسے خرید کر اس نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو بھٹکائے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے. یعنی اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہا ہے اور اس دعوت کو مذاق میں اڑا رہا ہے، قرآن کی دعوت کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چونکہ کام وہ ایسا کرے تو لہم عذاب مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب اس کے لیے. آپ دیکھیں عذابوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہوں گی، تو یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب علیم نہیں ہے، دردناک عذاب نہیں، بلکہ رسوا کرنے والا عذاب ہے. اس کو سر عام سزا دی جائے گی تاکہ سب لوگ دیکھیں اس کا انجام. تو بھلا پیسے دے کر بھی گناہ مول لے سکتا ہے کوئی؟ کہ پیسے دے اپنے خرچ کرے محنت کی کمائی اور اسے گناہ خرید کر لائے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود اس کے طریقے سوچیں کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیسے دے کر گناہ خرید لائیں اور عذاب مول لیں اللہ تعالیٰ کا؟ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا کرنے والا ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مجدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا. اب یہاں پر قرآن کی دعوت سے منہ موڑنے کے لیے ہی دراصل یہ لوگ یہ کام کرتے تھے. اور یہاں پر اس سے مراد، جب عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ لہو الحدیث کیا ہے، لہو الحدیث کیا ہے؟ کلام دل فریب، اور ایسی بات خرید کر لانا جس میں خوبصورتی ہو. تو آج کے دور میں ہم کیا، کس طرح سے اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ گانے، میوزک وغیرہ. تو جب عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ هو الغنا، اور انہوں نے یہ بات تین دفعہ ارشاد فرمائی کہ یہ میوزک ہے، یہ میوزک کے انسٹرومینٹس ہیں، یا پھر اس زمانے میں میوزک کے ساتھ جو اگر جن لونڈیوں کو لائے گئے تھے تو وہ گانے گاتی تھی. اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ غنا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، یعنی یہ جو میوزک ہے یہ دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. قطادہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا اور دلالت کو پسند کرنا اور جھوٹی باتوں کو پھیلانا یہ کلام دل فریب خرید لانا ہوا. یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرنا، ہر وہ چیز استعمال کرنا جس سے لوگ قرآن سے منہ موڑے. اور بہت ڈر لگتا ہے، آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں کی اکثریت قرآن سے کیوں دور ہے. آج میوزک کو روح کی غذا قرار دیا گیا، استغفر اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ، جبکہ ہماری روح آسمانوں سے آئی ہے، اس کی غذا بھی کہاں ہو سکتی ہے؟ آسمانوں سے ہی آ سکتی ہے، اور وہ ہے قرآن. اور سب سے یعنی یہ بھی علماء کرام کہتے ہیں، جہاں پر ابھی آپ کو یہ قطادہ اور یہ سب کے اقوال بتائے گئے، وہیں علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اگر جب دل میوزک کی طرف مائل ہو تو فوراً قرآن سن لے، فوراً قرآن کی طرف راغب ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میوزک سے آپ کا دل پھیر دے. کیونکہ جو سکون، جو اطمینان، جو دل کو تمانیت قرآن سے مل سکتی ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور واقعی میں تو اللہ کے ذکر سے جو اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ کسی اور کلام سے نہیں ہو سکتا. جب بھی پریشان ہو، جب بھی کچھ مشکل ہے، قرآن لے کر بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے نکلنے کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کر دے گا، آپ کے دل کو سکون اور اطمینان بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. تو آج دنیا میں کتنے لوگ جو ہیں جو میوزک کی طرف انوالو ہیں، ہم اللہ کرے کہ اس میوزک کی برائیوں کو لوگوں کو بتانے والے بنے تاکہ لوگ اس سے بچے. کیونکہ میوزک دراصل شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس سے ہی جان پیدا ہوتا ہے، اور انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے میوزک کی وجہ سے، غنا کی وجہ سے، اور پھر اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن کون لوگ اس سے بچے رہیں گے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے نعمت والی جنتیں ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستنوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا، زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر ان غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم لوگ غور کرو کہ ان لوگوں نے جن کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا پیدا کیا، جبکہ یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. پھر غور و فکر کی دعوت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اب یہاں وہی جن کے نام پر سورت رکھی گئی، لقمان، اور یہ نبی نہیں تھے لیکن ان کی حکمت مشہور تھی، لیکن اتنے ایسی پرسنالٹی کے مالک تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ماشاءاللہ. تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ کس پرسنالٹی کے مالک ہوں گے، لیکن صفات سے آراستہ ہوں گے. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور اپنے آپ محمود ہے. اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت یہ تھی، یعنی سلیم الفطرت انسان تھے، سلیم التبع تھے، تو لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کر کے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. تو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے. تو جو خود نبی تو نہ تھے لیکن نبی کے پیروکار تھے کہا جاتا ہے، یعنی کسی نبی کے پیروکار تھے یہ حکیم لقمان، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حکمت سے نوازا تھا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے وصیت کی، بہت ہی محبت والا انداز ہے، اور محبت کے اظہار کے بعد وصیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر محبت سے ایسے شخص کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو، تو اس سے بڑھ کر کیا کوالٹی ہو سکتی ہے؟ اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو یہ فائدہ اسی کو دیتا ہے شکر اس کا. تو محبت کے اظہار کے بعد پھر کیا ہے وصیت, کہ جو کوئی شکر کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا, اور جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیں یہاں پر اصل میں چونکہ وہ بہت مشہور پرسنالٹی کے مالک تھے اور ان کی حکمت بھی بہت مشہور تھی اور ان کی شخصیت کو اور ان کی باتوں کو مانا جاتا تھا, تو اہل عرب ان کی باتوں کو سنتے سناتے رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی اصل شخصیت کی طرف یہاں پر اشارہ کیا کہ تم اس کی حکمت بھری باتیں تم ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہو, تو جس شخص کو تم اتنی اہمیت دیتے ہو وہ تو خود شرک سے بیزار تھا, بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس نے شرک سے دور رکھنے کی نصیحت کی. تو والدین اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرے, ان آیت میں دراصل یہی کچھ بتایا گیا ہے. یہاں میرے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحت ہیں سمجھے ہم سیکھنے کے لیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں, ان کو کس طرح سے مخاطب کریں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تاکید کی ہو جس طرح سے حکیم لقمان نے کی تھی؟ اور جس طرح سے یہاں پر حکیم لقمان نے کیا کہا کہ یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, یا یوسف علیہ السلام یا صاحب السجن, اے جیل کے ساتھیوں, اے میرے زندہ کے ساتھیوں. تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ ہر ایک کا انداز کتنا محبت بھرا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو جب مخاطب کیا تھا کہ یا ابتی, اے میرے ابا جان, تو یہاں پر مخاطب کرنے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو. تو یہاں پر والدین اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کریں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو ایکچولی یہ سب سے بیسٹ گفٹ اگر پیرنٹس کی طرف سے اولاد کو ہو سکتا ہے, یا فادر کوئی تحفہ دے سکتا ہے اپنے اولاد کو, تو وہ اس کو یہ نصیحت ہے, یہ گفٹ ہوگا اصل میں اپنی طرف سے اپنے اولاد کو. تو ہم بھی اپنے بچوں کو یہ گفٹ دیں, یہ تحفہ بچوں کو دیں اور یہ ایڈوائس کریں بچوں کو. اور اس میں والد کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے, حالانکہ ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے, یہ درسگاہ ہے ماں کی گود. تو ماں کا بھی اثر ہوتا ہے, لیکن جتنا زیادہ والد کا اثر ہوتا ہے اتنا ماں کا نہیں ہوتا. تو والد اگر تھوڑی ہی نصیحت کرے تو وہ بہت زیادہ قابل قبول ہوتی ہے بچوں کے لیے. اور آپ نے دیکھو گے کہ زیادہ انوالومنٹ ماں کا ہوتا ہے, چھوٹی موٹی باتیں ماں کروا لیتی ہے, لیکن اگر کوئی بڑی بات کروانا تو ماں کیا کہتی ہے کہ اچھا تمہارے ابو سے کہہ دیں گے, تمہارے جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بچے کیا ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں والد کا نام سن کر. تو اس لیے جو ایک رعب اور دبدبا بھی ہونا چاہیے, اور یہ کہ اچھے محبت بھرے انداز میں بچوں کو نصیحت کی جائے. سب سے پہلے کس چیز سے انہوں نے روکا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اور شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اسی بنا پر جب آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں, تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تب اللہ کے رسول نے یہی آیت پڑھ کے سنایا تھا کہ تم نے سنا نہیں کہ لقمان نے کیا کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو شرک مطلب اپنے رب کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا یا ایسوسیٹ کرنا پارٹنر, یا کچھ معاملات میں ان کا اللہ تعالیٰ کا شریک کار سمجھنا ان لوگوں کو, معبودوں کو. تو یہ سب شرک میں آ جائے گا. آپ دیکھیں ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی بات کہ اگر ایک ماں ہے اور اس کا بچہ اگر وہ بھاگتا ہوا آئے اور اپنی ماں کی وجہ دوسرے کو ماں کہہ کر پکارے اور اس سے محبت کا اظہار کرے, تو ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ یا پھر اگر آپ کبھی کھانا بناتی ہیں, آپ نے بہت اہتمام سے اچھی کوئی ڈش بنائی اپنے بچوں کی پسند کی, اور آپ نے وہ کھانا نکالا ٹیبل پر, یہ بچوں نے کھا لیا کھانا, اور کھانا بہت اچھا بنا جو بھی آپ نے بنایا تھا, اور بچے آپ کی تعریف نہ کرے بلکہ آپ کی بہن کی, دیورانی کی, یا کسی اور کی تعریف کریں, یا کسی اور ملنے جلنے والوں کی کہ وہ تو کتنے اچھے ہیں, تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا کہ مطلب میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں, میں تمہارے لیے سارے کام کرتی ہوں, میں نے تمہاری پرورش کی, تم تعریف کسی اور کی کر رہے ہو؟ تو یہ تو ہم مائیں ہیں, ہم تو انسان ہیں, جبکہ اللہ یہ جو پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے. یہ بچہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ بچے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازے ہیں, ہم کو خود بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو ہماری تو کوئی مجال اور حقیقت نہیں ہے. تو وہ رب جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا, جو اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے, اگر اس کے ساتھ اسے پارٹنر بنا دیں, یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا جس طرح سے مقصود ہے اور حق ہے اللہ کی تعریف کا, اس کے ساتھ کسی اور معبودوں کو بھی شریک کر لیں اور ان کی بھی تعریف کریں, تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر کتنا غصہ نہیں آئے گا, کتنا ناراض نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ پھٹ پڑے اور آسمان شک ہو جائے اس بات پر کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بھلا بیٹی کی؟ بیٹوں کو تو ان کی ضرورت ہوتی ہے, بیٹوں کی جو کمزور ہوتے ہیں, جن کو بڑھاپے کا خطرہ ہوتا ہے, جن کو کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو تنہا مالک اور خالق ہے, سب کچھ اس کے اختیار میں ہے ماشاءاللہ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو اب یہاں سے اصل میں یہ جو تقریر شروع ہو رہی ہے, وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, کہ ہم نے تاکید کی تھی کہ یعنی بچوں کو تاکید کی کہ اپنے والدین کا احسان مانے, کہ اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. تو اب یہ بیچ میں کی جو تقریر ہے, علماء کرام اور مفسرین کہتے ہیں کہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بات لائی ہے. یعنی ابھی یہاں پر اب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے مخاطب نہیں ہے, بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کا شکر گزار بنے, کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بوجھ پر بوجھ اٹھا کر 9 مہینے پیٹ میں رکھا, پھر اس کو دودھ چھڑانے میں 2 سال لگے. تو انشکرلی ولی والدیک الی المصیر, کہ تم کو اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے, تم کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اور واقعی میں یہ ماں باپ کا جو احسان ہے, کون اس کو چکا سکتا ہے آپ بتائیے, یا کون اس کو ادا کر سکتا ہے, یا کون اس کا بدلہ دے سکتا ہے؟ کہ بھلے والدین کا احسان بھی ہم اتار سکتے ہیں کہ وہ 9 مہینے کی تکلیف, پریگنینسی کی تکلیف ہم سب جانتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈلیوری کی تکلیف, اور اس کے بعد 2 سال دودھ پلانا, اور وہ 2 سال میں ماں اپنی نیند کو بالکل تج دیتی ہے, قربان کر دیتی ہے. یعنی اس کی نیند ہوتی ہی نہیں ہے ماں کی جب وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا جو پیریڈ ہوتا ہے. تو انسان سوچے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا اس کے والدین کو دنیا میں لانے کا, تو وہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو جو نیک اولاد ہوگی, کیوں ہم کو اولاد کی تربیت کرنی ہے؟ کیونکہ جو نیک اولاد ہوگی وہ نیک اولاد دراصل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی, وہ ریوارڈ کا ذریعہ بنے گی کہ ہم دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں بند بھی ہو جاتی ہیں تو ہماری نیک اولاد ہمارے لیے دعائیں خیر کرے گی, اور وہ جو نیک کام کرے گی اس کا اجر انشاءاللہ ہم کو ملے گا. تو یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, سب سے پہلے انداز آپ دیکھیں مخاطب کرنے کا کہ کتنا پیارا انداز ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے. تو بچوں کو نصیحت کیسے کی جائے؟ محبت کے ساتھ. اور سب سے پہلا انہوں نے جو گناہ کے بارے میں بتایا کہ سب سے بڑا گناہ اور کیا ہے, شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تو شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. پھر دوسری بات جو یہاں پر کہی جاری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی کہ اپنے والدین کا فرما بردار رہو, اپنے والدین کا احسان مانو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا, والدین نے اتنے دن تکلیف اٹھائی تمہاری خاطر, اور اگر پھر اس کے باوجود وہ تمہیں شرک کرنے کا کہیں, وہ ان جاہدک الی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا. یعنی اب اگر والدین اگر شرک پر مجبور کر رہے ہوں تو پھر اولاد کو والدین کی بات نہیں ماننی ہے. حالانکہ بچوں کو فرما بردار رہنا ہے اپنے والدین کا, تو وہ خدمت کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن شرک کی بات نہیں مانی جائے گی, باقی سب بات مان سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو ہم کیا کر سکتے ہیں والدین کے لیے, یہ آیت پڑھ کر ہمارا کیا دل چاہتا ہے, اور واقعی میں کیا ہم اپنے والدین کا حق ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. جن کے والدین زندہ ہیں تو پلیز وہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور جتنی ہو سکتی ہے ان کے لیے خدمت کریں, جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. وہ جن باتوں میں خوش رہتے ہیں ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں, ان کو جن چیزوں میں خوشی ملتی ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزیں نہیں تو ان کو وہ چیزیں کر کے دیں, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں, ان کو وقت دیں, ان کا ساتھ دیں, ان کو ان کی پسند کی چیزیں دلا کے دیں. ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں بعض اوقات, اور وہ بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں اور بچے دلا کر نہیں دیتے ہیں. تو والدین محتاج ہو جاتے ہیں تو ان کو محتاج نہ رہنے دیں, ان کو ان کی مرضی کے حساب سے جینے دیں, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں, ان کو ان کے پرانے دوستوں سے ملانے لے کے جائیں, ان کو جہاں دل لگتا ہے ان کے لیے وہ چیزیں آپ ان کو پرووائڈ کریں. تو پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے, اور پھر اپنی ذات سے جتنی خدمت ہو سکتی ہے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. اور سوچیں اس وقت کا کہ جب ماں نے تکلیف اٹھا کر پرورش کی تھی, تو اگر ماں نے بچپن میں ہمیں تکلیف اٹھا کر ہماری پرورش کی اور ہم کو پروان چڑھایا, اور ہو سکتا ہے جب ہم نے کبھی ماں کو تنگ کیا ہوگا, یعنی ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے والدہ کو نیند آ رہی ہو اور ہم ضد کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ چاہیے, والدہ آرام کرنا چاہ رہی ہو اور ہم کہہ کہ ہم کو یہ بنا کر دو وہ بنا کر دو, اور والدہ نے ہماری بات سنی ہو اور ہماری پسند کی چیزیں بنا کر دی ہو, تو اب اگر بڑھاپے میں وہ کچھ مانگ رہے ہیں تو پھر ہمارے چہرے پر بھی پریشانی نہیں آنی چاہیے. ہمیں ضد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ خوشی خوشی ان کی خدمت کرنی ہے, خوشی خوشی ان کے کام کر کے دینا ہے تاکہ وہ ہم سے راضی رہیں. اور والدین کا درجہ تو اتنا بڑا ہے, آپ امیجن کریں کہ اگر دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں اور اگر وہ یہ سارے کے سارے لوگ آپ سے راضی ہوں لیکن صرف 2 لوگ آپ سے راضی نہ ہوں, اور وہ 2 کون ہیں؟ آپ کے والدین. تو یہ 7 بلین لوگوں کا خوش ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کو. آپ کو یہ جتنے اتنے دنیا میں لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہوں سمجھے دنیا میں, وہ سارے کے سارے خوش ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا, لیکن اگر یہ 2 لوگ خوش ہوتے ہوں جو کہ آپ کے پیرنٹس ہیں, جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے دنیا میں لانے کا, اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی ذکر کیا اپنا ذکر, اس کے بعد ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ والدین کا درجہ ہے. اور یہاں پر وہی بات کی گئی ہے کہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. کیونکہ اپنی ماں کا تم سوچو یا والد کا تم سوچو کہ جنہوں نے تمہارے اتنی تکلیفیں اٹھائی, تو اگر ساری دنیا کے لوگ بھی خوش ہو جائیں, یہ دو لوگ ناراض ہوں, تو ان کی خوشی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. تو کیا کریں, باقی سب لوگ بھلے ہی ناراض ہوں لیکن آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش ہونا چاہیے اور آپ سے راضی ہونا چاہیے. کیونکہ والدین کی رضامندی میں ہی اللہ کی رضامندی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے رمضان شروع کیا تھا اور وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ وہ تین دفعہ اللہ کے رسول نے تین موقع پر کہا کہ آمین آمین آمین. اس میں ایک تو رمضان سے ریلیٹڈ حدیث تھی, دوسری دفعہ آمین آپ نے کیوں کہا تھا؟ کہ جو اپنے والدین کو پائے یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو. تو میں نے کہا آمین, یعنی لعنت ہو اس شخص پر جو والدین کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکا. تو یہ والدین ہماری جنت اور والدین ہماری دوزخ ہیں. اور جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ میری سب سے زیادہ خدمت کا مستحق کون ہے یا اچھے سلوک کا مستحق کون ہے, تو اللہ کی رسول نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں. جب سیکنڈ ٹائم پوچھا تو کہا کہ تمہاری ماں, تھرڈ ٹائم پوچھا تو کہا کہ تمہاری ماں, اس کے بعد کہا کہ تمہارے فادر, چوتھی مرتبہ کہا. تو آپ سوچیں کہ والدہ کا کتنا بڑا درجہ ہے. اور یہ درجہ کوئی اور نہیں حاصل کر سکتا. وہ جو تکلیف تھی پریگنینسی کی, وہ جو تکلیف تھی ڈلیوری کی, وہ جو تکلیف تھی دودھ پلانے کی, اور والدہ نے اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں تمہارے بڑے ہونے تک کے, تمہارے ہر چیز کا خیال رکھا, تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا, تمہیں پروان چڑھانے میں اس نے کتنی ہیلپ کی, تمہیں پڑھایا لکھایا, تمہیں پروان چڑھایا, تو بھلا تم کیسے اس کی نافرمانی کر سکتے ہو والدہ کی. پھر اسی طرح سے والد کے بارے میں کہا گیا کہ والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. سوچے کتنی بڑی بات ہے. ہم سوچتے کہ اچھا والد کے لیے کوئی حدیث نہیں ملتی, لیکن حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں تو یہاں تک آ گیا کہ والد جنت کے دروازوں میں کا ایک دروازہ ہے. تو والد کو ناراض کرنا کتنی بڑی ناراضگی ہے. اور آج کیسے بچوں کا معاملہ تھا کہ اگر والد یا والدین کو ایک سے بڑھ کر دو بار بات کہہ دیں تو بچوں کو بات ناگوار گزرتی ہے. ان کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں اور پھر والدین سے بات نہیں کریں گے, منہ پھیر لیتے ہیں, یا پیر پٹک کر جانا, یا کندھے اچکانا والدین کے سامنے. تو ایسا کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا. تو والدین کے ساتھ فرما برداری کی جائے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی تمہاری. اور دونوں دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے, اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. یعنی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل آرڈر دیا والدین کی خدمت کرنے کا. اور اگر نان مسلم بھی ہو والدین تب بھی ان کو خدمت کرنا پڑے گی. اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ایکچولی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی جس نے قسم کھائی تھی کہ اگر تم اسلام سے واپس نہ لوٹائے تو میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گی. تو انہوں نے والدہ کی بات نہیں مانی تھی. تو کہا جائے کہ اگر شرک کرنے کا کہیں گے تو نہیں ماننا ہے, باقی سب بات ماننا ہے. پھر یا بنیا انہا ان تکم اثقال حبت من خردل فتکم فی سقلت او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ اے میرے پیارے بیٹے, کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو, اللہ اسے نکال لائے گا اور وہ باریک بھی اور باخبر ہے. سبحان اللہ, اگر ہم بچپن سے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بچہ شاپ پہ جاتا ہے, ہو سکتا دکاندار موجود نہ ہو, سکتا وہ کوئی ایک چاکلیٹ اٹھا لے, کوئی چیز اٹھا لے, لیکن اگر آپ نے بچپن سے بچوں سے کہہ دیا کہ نہ کوئی آپ اسٹیشنری میں جائیں تو نہ کوئی ربر پینسل اٹھا سکتے ہیں, نہ آپ شاپ میں جائیں تو کوئی چاکلیٹ اٹھا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کے دل میں آپ یہ بات بٹھاتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار نے زیادہ پیسے واپس دے دیے اور بچہ واپس لے جا کر دکاندار کو پیسے دیتا ہے کہ آپ نے پیسے زیادہ دے دیے. آپ سوچیں وہ دکاندار کتنا خوش ہوتا ہے. اور وہ دکاندار خوش ہو کر ہو سکتا ہے چاکلیٹ دے دیا بچے کو. تو بچوں کے ذہن میں پہلے سے یہ بات بٹھائیں, ان کی تربیت اس طرح سے کریں کہ یہ آج جو دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا. آپ دیکھیں آج کل تو کیمرے لگا دیے گئے نا بہت سارے شاپنگ سینٹرز میں, تو ان کیمروں کی وجہ سے بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں اس کی وجہ سے کہ نہیں کرتے ہیں. لیکن ان کیمروں سے بڑھ کر کون ہے دیکھنے والا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو کوئی کیمروں کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے اور دل میں بیٹھ جائے کہ رائی کا دانا کتنا چھوٹا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے پی پی ٹی میں کہ رائی کے دانے کا برابر اگر کوئی چیز ہوگی کتنا چھوٹا ہے رائی کا دانا, کہ اگر آپ اس کو ہتھیلی پر لیں تو وہ آپ کی ہتھیلی پر ٹھہر نہیں سکتا ہے, اگر نیچے گر جائے تو آپ اسے ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں کہاں چلا گیا. تو وہ رائی کا دانا اگر وہ پتھروں میں ہوگا, پہاڑوں کے اندر ہوگا, یا زمین اور آسمان کے درمیان کہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا, اسے لے آئے گا. تو کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں رہ سکتی. یعنی تم کوئی بھی برائی کرو گے, بھلائی کرو گے, اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا. تو لہٰذا رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چٹان میں چھپی نہیں رہ سکتی، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عیاں ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی جو عزم کے کاموں میں سے ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ وہ بارک بھی اور باخبر ہے، لطیف ان خبیر کا لفظ آیا ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر کو بھی جان لے گا. اور اس لیے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اب اس کے آگے جو بتایا جا رہا ہے، پہلے نماز قائم کرنے کا ذکر ہے کہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف. یعنی نماز قائم کرو گے تو یہ نماز تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا کر دے گی کہ تم دعوت دین کو دینے والے بن جاؤ گے. تمہارے اندر وہ چیز اتنی ہمت پیدا کر دے گی نماز کا قائم کرنا کہ تم لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تم فیلڈ میں آ جاؤ گے. اور یہ چیز کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ صبر والا کام ہے، یہ تھوڑدلے لوگوں کا کام نہیں ہے. وہی لوگ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں، وہی لوگ یہ کام کو انجام دے سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو عزم والے ہیں، جو ہمت اور استقلال والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے. اس سے آپ کو لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، لوگ آپ پر باتیں بنائیں گے، فقرے کسیں گے، جملے بنائیں گے، طنز کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کرنا پڑتا ہے اس راستے میں، آپ کو بہت سارے الزامات بھی سہنا پڑتا ہے. لوگ آپ کی نیتوں پر شبہ کرنے لگتے ہیں، لوگ آپ کی باتوں کو یعنی مذاق بنا لیتے ہیں، تو صبر کرنا پڑے گا. یہ راہ جو ہے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کوئی ریڈ کارپیٹ نہیں بچھایا جائے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے، بلکہ یہ لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا. تو یہ چیز آپ کے اندر، نماز آپ کے اندر یہ عزم اور ہمت اور استقلال پیدا کر سکتی ہے. تو نماز با جماعت یا نماز کی پابندی، پانچ وقت کی نماز کی پابندی انسان کے اندر وہ ملکہ، وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور یہ فیلڈ ایسی کوئی آرام دہ فیلڈ نہیں ہے، اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہی اس فیلڈ میں قدم رکھے جو ہمت والا ہو، جو عزم والا ہو، جو استقلال والا ہو، جس کے اندر عزم ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذالک من عزم الامور، یہ عزم والوں کے کام، عزم والے کاموں میں سے ہے. تو یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. تھوڑے دلے قسم کے لوگ اس میں نہیں آ سکتے. اور آپ دیکھیں بار بار ان کا جو انداز ہے کہ اے میرے بیٹے، کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا اقیم الصلاۃ. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ولا تسیر قدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اے میرے پیارے بیٹے، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. یعنی جب آپ نماز قائم کرنے والے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ ہمت پیدا کر دی کہ آپ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر رہے ہیں، اور یہ عزم والے کاموں میں سے ہے، آپ کے اندر صبر پیدا ہو رہا ہے. جب آپ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ایکچولی یہ چیز آپ کے اندر صبر پیدا کرتی ہے. تو لوگوں کو یہ بتانا کہ کون سا صحیح راستہ اور کون سا غلط راستہ، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. قرآن میں اسی کا حکم دیا گیا ہے. یعنی امت مسلمہ کا جو اصل کام بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ رائٹ اور رانگ وے کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے. جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ کے بعد پھر آپ کو اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی ہے کہ آپ کو غرور اور تکبر سے بچنا ہے. آپ کو لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ غرور اور تکبر کر رہے ہیں تو لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو ولا تسیر قدک للناس، تسیر کہا جاتا ہے، یہ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں بڑے خوبصورت ہیں، اس کے معنی بھی بڑے خوبصورت انداز میں بتائے گئے ہیں ماشاءاللہ. کہ یہ کام جب ہم کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا کہ آپ کو ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑے جو آپ سے منہ پھیر لیں، یا بعض اوقات جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے اندر خود غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کام ہم کو مسلسل کرتے رہنا ہے، امر بالمعروف، کہ جب اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں گے اللہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. تو لہٰذا یہ کام ہم کو کرتے رہنا ہے. لوگوں سے اکڑ کر بات نہ کرو، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو. تو تسیر کہا جاتا ہے کہ اونٹ میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی تھی، سار عربی زبان میں ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اونٹ اپنا منہ ہر وقت ایک ہی طرف پھیرے رکھتا ہے. اور اسی سے پھر محاورہ نکلا، فلانا سار خدا، فلان شخص نے اونٹ کی طرح اپنا کلہ پھیر لیا. یعنی تکبر کے ساتھ پیش آیا اور منہ پھیر کر بات کی. تو بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب منہ کہتے ہیں کہ منہ پھلا لیا، تو ایکچولی یہ منہ پھلانا ہی ہے، یہ کہ اپنے گالوں کو پھلا لینا یا لوگوں سے بات نہ کرنا. اور ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی خود پسندی والی چال، فخر جتانے والی چال بالکل ناپسند ہے. تو یہ چال پر بھی اثر ہوتا ہے دراصل میں تکبر کا، اور چہرے پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت نصیحتیں دی جا رہی ہیں، ایک والد اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں نصیحت، یا والد اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ صبر کرو، منہ پھیر کر بات نہ کرو، اور عزم اور استقلال اپنے اندر پیدا کرو۔ اور صبر صرف ایک معاملے میں نہیں بلکہ بہت سارے معاملات میں، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو اس کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اسے کھینچ کے رکھ دے گا، اسے منہ کے بل گرا دے گا۔ تو لوگوں سے منہ پھیر کر بات کرنا دراصل تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، کسی نے آپ سلام کرتے کسی کو اور وہ منہ پھیر لیتا ہے، جاؤ ہم جواب نہیں دیتے، تو ان کا منہ پھیرنا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو تکبر سے بچنا ہے اور منہ نہیں پھیرنا ہے، اور زمین پر نرم چال چلنا ہے، یعنی اکڑ والی چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور پیچھے بھی ہم نے جو عباد الرحمان کی کوالٹیز کیا پڑھی تھی کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہتے کہ قالوا سلاما۔ تو یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ تم کچھ کر نہیں سکتے ہو، یعنی اگر تم اکڑ کر چلو گے تو تم نے کیا بڑا تیر مار لیا۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔ وقصد فی مشیے کا وقت من صوتک ان انکر الاسواتی لصوت الحمیر، کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، نارمل انداز سے چلنا ہے، اکڑ کر نہیں چلنا ہے، گردن نہیں اکڑانا ہے۔ تو نائنتھ والی ایڈوائس کیا تھی کہ اپنی چال میں اعتدال رکھو، اور جب تم کسی سے بات کرو تو کیا کرو، آواز کو پست رکھو، کیونکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز اللہ تعالیٰ کے نزدیک گدھے کی آواز ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ بعض اوقات بچوں کو ڈانٹنے میں ایسا ہو جاتا ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اپنی آواز پر کنٹرول رکھنا ہے۔ یہ کوالٹیز جن کے اندر پیدا ہو جائے، آپ سوچیں وہ کس قدر خوبصورت پرسنالٹی کے مالک بن جائیں گے۔ اور جتنی بھی نصیحتیں کی ہیں لقمان نے اپنے بیٹے کو، کتنی اچھی نصیحتیں ہیں حکیم لقمان نے، تو ہم کو بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرنی ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے ہم کو خود اپنے آپ کو یہ نصیحتیں کرنی ہے کہ ہمارے اندر خود وہ کوالٹیز پیدا ہو، صبر، عزم، ہمت، استقلال، اکڑ کر نہ چلنا، اعتدال والی چال اختیار کرنا، منہ نہ پھیرنا، تکبر نہیں کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، نماز قائم کرنا، اور یہ بات ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر چال میں اپنے اعتدال رکھو، اور منہ پھیر کر لوگوں سے بات نہ کرو، عاجزی اختیار کرو۔ اور ویسے بھی آپ نے کہا کہ جو عاجزی سے جو چیز حاصل ہو سکتی ہے وہ تکبر سے نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ وہ شخص جو کہ آگ میں جائے گا، تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سخت جو سخت کلامی کرتا ہو، فخر جتاتا ہو، اور لوگوں سے تکبر سے پیش آتا ہو، گردن موڑتا ہو، یا پھر ایسا رویہ اختیار کرتا ہو جس سے وہ لوگوں کو حقیر جانتا ہو۔ تو لہٰذا ہم کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، سیدھی سادھی زندگی گزارنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ غصہ، ہمارا یہ منہ پھیرنا لوگوں کو دین سے بھی دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے۔ اور پھر آواز کو پست رکھنا ہے، سب سے زیادہ بری آواز اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ جب مائیں ڈانٹتی ہیں بچوں کو تو وہ اس قدر چلانے والی بنے کہ نعوذ باللہ گدھے کی جیسی آواز ہو۔ اور کسی اسکالر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جب آپ ڈانٹتے ہوں بچوں کو تو اس وقت کی اپنی آواز کو ریکارڈ کریں اور دوبارہ اس کو سنیں، کیا آپ آواز کو سننا پسند کریں گی؟ آپ خود اس سے گھن کھائیں گی۔ تو ان انکر الاسواتی لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی بہت چلاتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، ہم تو بچوں سے ہی کہتے ہیں کہ شور نہ کرو، سر میں درد ہو رہا ہے، تو پھر ماں باپ کا شور بچوں کو کس طرح پسند آئے گا؟ اور بچے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں۔ لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت ہمیں کرنی ہے، اور تربیت اولاد کے ساتھ ساتھ ہماری خود کی بھی تربیت ہم کو کرنی ہے۔ تو بچے بڑی بڑی تقریریں سننا پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنے والدین کا کیا گیا ایک عمل ان کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، جو وہ آپ کی فوٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے والدین ہوتے ہیں ویسے ہی بچے بھی ہوتے ہیں۔ اور تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک اس میں سے والد کی دعا ہے جو اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کریں، دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو کیسے ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو کہ بچوں کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں، ان کو دینی ماحول دیں، تو بچے ماشاء اللہ دینی تربیت پائیں گے اور وہ نیک اور صالح بنیں گے۔ تو گڈ انوائرمنٹ، اسلامک انوائرمنٹ ان کو دیں خصوصاً، یعنی ان کی دوستی وغیرہ ایسے لوگوں سے جو نیک اور صالح لوگ ہوں، بچے ہوں. مسجد سے بچوں کو جوڑے رکھیں، اور مسجد سے جوڑنا بہت سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. اور بعض وقت آپ دیکھیں بچوں کو خود مسجد سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ بچے وہ مسجد چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو جب پانچ وقت کی نماز کے لیے مائیں ان کو مسجد بھیجیں گی تو ان کو مسجد سے اٹیچمنٹ پیدا ہو جائے گا. پھر اچھے بکس ان کو لا کر دیں. ہمارا کنسیپٹ کیا ہے کہ ہم اسکول کے بکس تو ہزاروں روپئے کے خریدیں گے، اور آج کل کتنے مہنگے مہنگے بکس آ رہے ہیں اسکول کے، آپ نے دیکھا ہوگا. جب بچے نئی کلاس میں جاتے ہیں تو ایک ڈھیر ہوتا ہے سارا بل کا کہ اسکول کی فیس ہے، لائبریری اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. لیکن ہم اسلامک بکس پر کبھی پیسے خرچ نہیں کرتے. تو بچوں کو اسلامک بکس خرید کر دیں، اس کے ان کے اندر اس بکس سے محبت پیدا کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ وہ اپنی پاکٹ منی یہ بکس میں لگائیں. اور پھر جو اسلامک کلاسز ہوتے ہیں، چاہے سیٹرڈے اسلامک کلاسز ہوں، چاہے سنڈے اسلامک کلاسز ہوں، جہاں پر سنڈے چھٹی ہوتی ہے وہاں پر سنڈے اسلامک کلاسز ہوتی ہیں، جہاں سیٹرڈے چھٹی ہوتی ہے وہاں سنڈے اسلامک کلاسز ہیں، تو ان کلاسز سے بچوں کو جوڑیں تو بچوں میں انشاءاللہ نیکی پیدا ہوگی. اب آگے آئیے دیکھتے ہیں، کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کہ یہ انہیں کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھٹکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخر کار فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے، اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے آئیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جس سے ساتھ سمندر مزید روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا، اس کے لیے بس ایسے ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ، پھر وہی بات کی گئی جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھی تھی، کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں، تب بھی رب کی باتیں ختم نہ ہوں. یعنی اس کے لیے جو تعریف کے کلمات ہیں یا اس کی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ماشاء اللہ. اور واقعی میں ہمارے رب کی باتیں کبھی ختم ہونے والے نہیں، اور ہماری زبان تو عاجز اور قاصر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکے. اللہ کی تعریف ویسی ہے جیسے اس نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کہ تم جانتے نہیں ہو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں کچھ نشانیاں دکھائے. درحقیقت اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے، تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہو. لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو، اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان. اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہی ہے. ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین پر اس کی موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورہ سجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراہ بل ہو حق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. سورہ سجدہ مکی صورت ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ سے اکثر سوتے وقت اس کو پڑھا کرتے تھے، سورہ ملک اور سورہ سجدہ کو. الف لام میم اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس کی تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سد سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نقصک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دیتا کہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کا جن اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ استغفر اللہ، نہ کرے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دنیا میں یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں یاد رکھے گا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیت پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیت سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سجدہ ہے یہاں پر۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور تما کے ساتھ پکارتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ تہجد، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے کے صالحین کا معمول رہا ہے، یعنی پہلے کے جو نیک لوگ تھے۔ ہم داؤد علیہ السلام کو بھی پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی تہجد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی، یعنی وہ شروع کے حصے میں سو جاتے تھے رات کے، اور پھر ایک بڑا حصہ رات میں جاگتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، پھر ایک حصہ سو جاتے تھے اور پھر جاگتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند تھا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے کہ ہم جب اللہ کے رسول کو جاگتے ہوئے دیکھنا چاہے تو جاگتے ہوئے دیکھ لیتے، اور جب سوتے ہوئے دیکھنا چاہے تو سوتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ یعنی بعض وقت آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اٹھتے 2 رکعت پڑھتے پھر سو جاتے، پھر اٹھتے 2 رکعت پڑھتے پھر سو جاتے، اور اکثر آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ پوری 8 رکعت پڑھتے 2-2 رکعت کر کے، اور پھر آخر میں 3 وتر پڑھ کے اس کو تاک بنا دیتے تھے، تو اس طرح سے آپ کی ٹوٹل 11 رکعت ہوتی تھی، اور بعض روایت میں 13 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن 11 رکعت کا زیادہ تر ذکر ملتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ جب آخری عشرہ آتا رمضان کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی اپنی چادر باندھ لیتے، اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری عشرے میں عبادت کے لیے اور اپنے آپ کو مستعد کر لیتے تھے، اور پوری پوری رات جا کر آپ بہت کم سوتے تھے اور پوری رات جا کر آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آخری عشرے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، کیونکہ ہم کو اس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور یہاں پر تہجد کی جو فضیلت بتائی ہے کہ سب سے بڑی فضیلت، تو آپ دیکھیں ہم بہت لمبا نہیں جائیں گے اس پر، ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، صرف اتنی بات آپ حدیث یاد رکھیں صحیح بخاری کی، اور یہ حدیث ہمیں اکساتی ہے نماز کے لیے، تہجد کے لیے، کہ جب میرا بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور پھر وہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور پھر بندہ وہی کام کرنے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا چاہیے کہ آپ جب تہجد کی پابندی کرنے لگتے ہیں، جب آپ نفل نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ماشاء اللہ تہجد کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ دوست بن جاتا ہے، آپ پھر وہی کام کرنے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی راستے پر لے جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ پھر انسان اپنے بندہ جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگتا ہے. اور واقع میں تہجد جو سکون تہجد پڑھ کر مل سکتا ہے, اپنے رب سے راز و نیاز تنہائی میں, کوئی نہیں ہے صرف آپ کا رب ہے اور آپ ہیں. آپ دیکھیں وہ لطف آپ کو کہیں اور کوئی اور عبادت میں نہیں مل سکتا ماشاءاللہ, جو تنہائی میں اپنے رب کو پکارا جائے. کہ تنہائی میں انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور وہ اپنے رب کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو قطرہ بہت پسند ہے کہ جب بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے. اور جب بندہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ ضرور متوجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے تاکہ میں اس کو دوں. تو ہم مانگے اللہ تعالیٰ سے, ہم مغفرت طلب کریں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ جس نے آپ کی تخلیق کی ہے اس کے نزدیک آپ کا ٹوٹنا, آپ کا گڑگڑانا, آپ کا رونا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. تو آنسو بہائیں, اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑائیں, دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے, میری توبہ کو قبول فرما لے, مجھے میری دعاؤں کو قبول فرما لے جو میں مانگ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہم کو تہجد کا پابند بنائے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا کچھ ان کی نگاہوں کے کا سامان, آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں بچا کر رکھا گیا, چھپا کر رکھا گیا, سبحان اللہ, جس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. یعنی تہجد کے بدلے میں جو انعامت ملیں گے وہ چیز کسی نے دیکھی نہیں ہے ماشاءاللہ. یعنی وہ کیا وہ انعامات ہوں گے سبحان اللہ, وہ جو چیز ہمیں لپک کر جانے کے لیے مجبور کرتی ہے تہجد کے لیے, وہ کیا ہے کہ ایسی کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کر رکھا گیا جو کسی متنفس نے نہیں دیکھا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں, اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکاتے رہیں گے, شاید کہ اپنی روش سے باز آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیت کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں, لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیت پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنوں کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانی ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں. اور کیا یہ ان لوگوں نے منظر نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانور کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ نفع نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا ہے, اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں. الحمدللہ سورۃ سجدہ ہمارا کمپلیٹ ہوا, اور اگلا پارا سورہ احزاب سے شروع ہو رہا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ سورہ احزاب اگلے پارے سے ہی پڑھیں گے پورا سورہ احزاب, کیونکہ تھوڑی سی آیت ہیں جو سورہ احزاب کی اس والے پارے میں تھی, اکیس والے پارے میں. ہم انشاءاللہ اس کو 22ویں پارے کے ساتھ ہی پڑھیں گے سورہ احزاب کو. انشاءاللہ کل بھی کلاس رہے گی ہماری, کیونکہ ہمارا ایک دن ایکسٹرا ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورہ نور ہمارا رہ گیا تھا تو ایک دن ہمارا ایک پارا ڈیلے ہو گیا, تو ہم کو کل جمعہ کو بھی ہمارا دورہ قرآن رکھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ کل بھی آپ سے ہم لوگ یعنی آن لائن ہی ملاقات ہوگی. اور خاص طور سے ایک بات پر ہم توجہ دیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, اور رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھنا اور قیام اللیل بہت آسان ہے. جیسے کہ آخری شمع الحمدللہ گلف کنٹریز میں تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ آدھی نماز پہلے پڑھا دی جاتی ہے اور آدھی نماز رات میں پڑھائی جاتی ہے. ان دونوں کے درمیان آپ جتنی چاہے نفل نماز پڑھیں, اور ویسے بھی رات میں نفل نماز کا پڑھنا یعنی اگر آپ پڑھتے ہیں نفل نماز تو نفل نماز پڑھنے سے روکا نہیں گیا ہے, کیونکہ جو کثرت سجود ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنیں گے اور اللہ کے رسول سے قربت کا ذریعہ بنیں گے. اور تہجد میں تو آپ جب سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں رات میں، اور جب سارے لوگ اپنے نرم گرم بستروں میں ہوتے ہیں اور نیند کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا عزیز رکھتے ہوں گے ایسے بندے کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ تہجد کے ذریعے سے، نفل نمازوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. اس سے بڑھ کر آنر کیا ہوگا بندے کے لیے. تو ہم ضرور تہجد کی عادت ڈالیں، خود بھی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرتے رہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت، یعنی وہ شوہر اور بیوی کی تعریف کی ہے کہ جس کا شوہر سو رہا اور بیوی تہجد کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کر اٹھائے، اور اگر بیوی سو رہی اور شوہر اٹھے تو شوہر کو چیک بیوی کو اٹھائے. اور اللہ کے رسول کہتے تھے کہ اے کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگائے. اور صحیح بخاری کی حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشاء میں خود بھی پوری رات جا کر عبادت کرتے، کمر کس لیتے، چادر باندھ لیتے، اور اپنی بیویوں کو بھی عبادت کے لیے کہتے اور تاکید کرتے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی تہجد پڑھنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.